و عمل کا کارواں آئی ایس او ہے پاک وطن کے پاس آئی ایس او.
اس پینل ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں اور آغاز پر ہم آپ کا اپنے معزز مہمانان گرامی سے تعارف کراتے چلیں. ہمارے ساتھ آج پینل ڈسکشن میں اس وقت تین مہمانان موجود ہیں اور دو راستے میں جو انشاءاللہ ہمیں اس ڈسکشن کے دوران جوائن کر لیں گے. سب سے پہلے ہمارے درمیان انجینئر وجاہت زیدی صاحب موجود ہیں اور ان کا تعارف کئی حوالوں سے کیا جا سکتا ہے، جس میں سے ایک بہت اہم حوالہ سی ایس ایس کے لیے پریپریشن کی کلاسز کا انعقاد ہے. اس کے علاوہ سوشل ورکنگ کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں اور اپنا بزنس بھی رن کرتے ہیں، تو بزنس مین بھی ہیں ماشاءاللہ سے. باقی شیم نقوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، ڈاکٹر ریسرچ میں ان کے بہت زیادہ اس وقت اسٹوڈنٹس موجود ہیں. کراچی یونیورسٹی سے تعلق رہا ہے، فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین رہے ہیں، آج کل ہمدرد یونیورسٹی سے تعلق ہے ڈاکٹر صاحب کا. پھر ہمارے درمیان مولانا عقیل موسیٰ صاحب موجود ہیں. مولانا عقیل موسیٰ صاحب ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں اور آج کل پرنسپل ہیں المصطفیٰ یونیورسٹی کے، المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے. تو اس ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں اور پروگرام کے آغاز میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج مجھے تھوڑا سا یہ مشکل کریٹ کر رہا ہے آپ لوگوں سے بات کرنے میں. بر محمد وعلی بیت محمد صلوات. اچھا، آج کی جو ڈسکشن ہوگی اس کے عنوانات کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک ایک ٹاپک پر علیحدہ علیحدہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گفتگو ہو. جو ہمارا بنیادی ٹاپک ہے وہ ہے تعمیر ملت بذریعہ تعلیم، یعنی کہ قوموں کی ترقی میں اور تعمیر میں تعلیم کا کیا کردار رہ سکتا ہے. اس حوالے سے آج ہم اپنے پینلسٹ سے بات کریں گے کہ قوموں کی ترقی میں ریسرچ کا کیا کردار ہوتا ہے، قوموں کی ترقی میں انجینئرنگ کے شعبے کا کیا کردار ہوتا ہے، قوموں کی ترقی میں بزنس کا کیا کردار ہوتا ہے، حوزوی اور دانشگاہی تعلیم کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں کچھ دیر میں کیمبرج سسٹم کے ہمارے یہاں کے جو کراچی میں ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ بھی جوائن کریں گے. اور جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا طبقاتی نظام تعلیم کے بھی کوئی معاملات یہاں موجود ہیں اور اس کے اندر کوئی کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کس طرح پیش رفت کی جا سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے سی ایس ایس کا کیا رول ہے ڈیولپمنٹ آف دا نیشن میں. تو ہم سب سے پہلے اپنے پینلسٹ سے چاہیں گے کہ ایک مختصر سوانح خاکہ آپ حضرات کا لیا جائے. تو وجاہ صاحب آپ کائنڈلی یہ بتائیے گا، کہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو انجینئرنگ کی طرف مائل کیا اور اس کے بعد بزنس کی طرف مائل کیا، اور اپنے کیریئر کے بارے میں تھوڑا سا اگر چند الفاظ میں ان بچوں کی موٹیویشن کے لیے، دوستوں کی موٹیویشن کے لیے بتا سکیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم نے انٹر کیا تھا اس زمانے میں دو ہی تصورات تھے کہ یا انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، تو عمومی طور پر لوگ انجینئرنگ یا میڈیکل کی طرف چلے جایا کرتے تھے. اب تو ماشاء اللہ بہت ساری نئی فیلڈز آ گئی ہیں جس میں آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. جرنلزم ہے، اکنامکس ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، اور بہت سارے ایونیوز کھل گئے ہیں. پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہمارے ٹائم میں یہ چیزیں نہیں تھیں. تو ہم نے میٹرک کے بعد پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا کہ میتھس بہتر تھا. انجینئرنگ کیمیکل اس لیے کی کہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ خود بھی کیمیکل انجینئر تھے، تو مجھے ایک انسپریشن تھی ان سے. اور آپ سب کو میں یہ کہوں گا کہ اپنی لائف کے اندر کسی نہ کسی کو اپنا مینٹور بنائیں جس کو آپ فالو کرنے کی کوشش کریں. وہ کوئی بھی آپ کی فیملی کا فرد بھی ہو سکتا ہے، فیملی سے باہر کوئی ایسا آدمی جس تک آپ کی ایکسیس ہو اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں. بہرحال کیمیکل انجینئرنگ کی، اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ جاب کی. اس دوران میں نے سی ایس ایس کا ایگزام بھی دیا تھا جس میں نے کوالیفائی کیا اور اس میں مجھے الوکیشن بھی ہو گئی تھی، لیکن بہرحال کچھ وجوہات کی بنا پر، یا یوں سمجھ لیجیے کہ جو میری پسندیدہ شعبہ تھا اس میں مجھے نہیں ملا، لہٰذا میں اس طرف نہیں گیا. اور میں نے ایک جرمن فارم کے ساتھ کچھ عرصے کام کیا. جرمن فارم کے ساتھ کام کرنے کا مجھے جب موقع ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے. اور جب ان کا ایگزٹ ہوا یہاں سے، وہ چلے گئے، تو پھر میں نے اپنا کام شروع کیا. اور بہت ہی محدود سرمایہ کے ساتھ، تقریباً یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2-2.5 لاکھ روپے سے ہم نے اپنا کام شروع کیا تھا, اور اس میں ہم نے اپنے طور پر خود ہی جو جن ڈرموں میں کیمیکل دینا ہوتا تھا ان کو دھویا بھی کرتے تھے, ان میں فلنگ بھی کرتے تھے, اور اس کو اپنی گاڑی میں رکھ کر پہنچایا بھی کرتے تھے. اس زمانے میں ایف ایکس تھی میرے پاس. تو میرے خیال میں کام کرنا ہے تو پھر محنت کرنی ہوگی آپ کو, اور آگے بڑھنا ہوگا, اور اس میں آپ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ایک مختصر سا میرے بارے میں ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے جب کام شروع کیا تو الحمدللہ مجھے ICI کی ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن مل گئی تھی, جو پورے پاکستان کے لیے میں واحد ڈسٹریبیوٹر تھا پیٹرو کیمیکل کا ICI کا, اور وہ ایک طرح سے میرے لیے جمپنگ پیڈ ثابت ہوا. اور اس کے بعد میں مزید اپنے کام کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوا, اور اس دوران میں نے داؤد کالج میں پڑھایا بھی ہے, اپنے آپ کو اس سے وابستہ رکھا. ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ایک ہمارا ایریا ہے جس میں ہم کافی کام کر رہے ہیں, پری میڈیکل, پری انجینئرنگ اور دوسری شعبہ جات کے لیے ہم تیاری کراتے ہیں اپنے سٹی آف نالج کے اندر, اور ساتھ ساتھ CSS کی کلاسز بھی 1993 سے جاری ہیں. تھینک یو ویری مچ.
ماشاء اللہ. اب ہم درخواست کریں گے پروفیسر باقر صاحب سے کہ آپ اپنے متعلق تھوڑا سی ایک انٹروڈکشن دیں, حالانکہ بہت سے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کی شخصیت جو ہے وہ نئی نہیں ہے, بعض کے آپ استاد بھی رہے ہوں گے یقیناً, لیکن اس کے باوجود جن کو نہیں معلوم ہے ان کے لیے, اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ آپ نے اپنے پیشے کا انتخاب کیوں کیا فارمیسی کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیشے کے حوالے سے ایک بات بہت اہم یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے, اور سیکنڈلی جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا بھی ایک نہ ایک رول ہوتا ہے کیریئر کے حوالے سے. تو اتفاق کی بات یہ رہی کہ شروع ہی سے مجھے ایسے ٹیچرز ملے کہ میرا ابتدا سے ہی یہ پلان تھا کہ میں فائنلی ٹیچنگ کے شعبے کو اڈاپٹ کروں گا. اس حوالے سے ٹیچرز کو میں نے رول ماڈل بنایا اور الحمدللہ شعبے میں آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اپنی تعلیم کے اختتامی مراحل کے قریب میں ISO سے منسلک ہوا, اس وقت جو آرگنائزنگ کمیٹی بنی, اور ہم ظاہر ہے کہ ان افراد میں سے تھے جنہوں نے کراچی ڈویژن کو آرگنائز کیا. ظاہر ہے کہ نظریاتی حوالے سے بھی یہ بات مزید سامنے آئی کہ ٹیچر جو ہیں وہ ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں, خود اپنے گھر کے لیے اور اپنے اطراف کے لیے اور پوری کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے اور لوگوں کو نظریات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی. بہرحال پھر ظاہر ہے کہ یہ شعبہ شروع کر, میں اس وقت ماسٹرز کر رہا تھا جس وقت ISO کا آغاز ہوا تھا, پھر میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا, پھر MPhil کیا, اسی کے ساتھ ساتھ تنظیم بھی چلتی رہی جب تک میں ماسٹرز میں رہا. تو بہرحال یہ ایک آئیڈیا تھا کہ اب جب اس شعبے میں آ گئے ہیں تو کچھ کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں اپنے افراد کو, اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو, اپنے ملک کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کے حوالے سے آگاہ کریں, ان کو متوجہ کریں, ان کے حوالے سے کام کریں. شروع سے ہی میں ریسرچ میں انوالو تھا. جب میں ٹیچنگ میں آیا اس وقت فوراً ہی میں انرول بھی ہو گیا MPhil, اور PhD میں بھی میں نے PhD کی, اور اس کے بعد میں نے فوراً لوگوں کو سپروائز کرنا شروع کر دیا. اور اس وقت صورت حال یہ ہے الحمدللہ کہ میں ابھی تک 150 طلبا کو PhD, MPhil اور ماسٹرز کر.
بر محمد ولی بیت محمد صلوات
صلی علی محمد و علی, اور 150 سے زیادہ میری پبلیکیشنز ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز میں, جو کہ بہت سے امپیکٹ فیکٹر جرنلز. اور بہرحال تعلیم کے حوالے سے میرے طلبا جو ہیں فارمیسی کے آل اوور کراچی جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ انبائزڈ رہا, میں نے عادلانہ سوچ ہمیشہ رکھی, اور چاہے وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رہا اس طالب علم کا میں نے اس کا اسی حوالے سے سپورٹ کی. یہ کبھی بھی نہیں رہا کہ میں کسی کے حوالے سے بائزڈ رہوں. تو یہ بہرحال ایک ٹیچر کو یا ایک ڈاکٹر کو ہمیشہ ایسا کرنا بھی چاہیے کہ وہ ان بائزڈ ہو کے ہر کو سپورٹ کریں.
بر محمد ولی بیت محمد صلوات
محمد والے. ابھی بھی الحمدللہ میں ٹیچنگ سے اور ریسرچ سے وابستہ ہوں. اب میں ہمدرد یونیورسٹی میں ہوں, اور میرے ساتھ ابھی بھی کراچی یونیورسٹی سے طلبا انرولڈ ہیں, اور سیٹرڈیز کو میں کراچی یونیورسٹی جاتا ہوں, باقی دنوں میں ہمدرد یونیورسٹی میں ہوتا ہوں. یہ سلسلہ میرا جاری ہے, اور اسی حوالے ظاہر ہے کہ گائیڈنس کا اور تعلیم کا سلسلہ بھی آگے بڑھ رہا ہوں.
ماشاء اللہ. ہمارے درمیان ہم خوش آمدید کہیں گے سہیل رضوی صاحب کو کہ تشریف لائے ہیں. اور سہیل رضوی صاحب جو کیمبرج ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے سپروائزر ہیں کراچی میں. انشاءاللہ ان سے بھی ان کا سوانح خاکہ لیں گے, لیکن ان سے پہلے ہمارے درمیان ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک عالم دین مولانا عقیل موسیٰ صاحب موجود ہیں, اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں. تو کچھ سر آپ اپنے بارے میں طلبہ کی موٹیویشن کے لیے بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کیا اور کس طرح آپ علم دین کی طرف پھر مائل ہوئے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین. خوب سلسلہ ایسا تھا کہ ہم لوگ آدم جی سائنس کالج میں پڑھا کرتے تھے, اور وہاں پر آئی ایس او کا ایک یونٹ تھا, اور کیونکہ ہمیں اپنی پرسنٹیج یونیورسٹی میڈیکل کالج کے لیے زیادہ چاہیے تھی, تو ہم نوٹس کی تلاش میں اور ٹیچرس کی تلاش میں رہتے تھے. تو جو آئی ایس او کے سینئر طالب علم تھے وہ ہمیں گھر آ کر ہمارے گھر آ کے ہمیں پڑھاتے تھے, اور اس طریقے سے ہماری انٹری جو ہے وہ آئی ایس او میں ہوئی. پھر الحمدللہ میڈیکل کالج میں ایس ایم سی میں داخلہ ہو گیا سندھ میڈیکل کالج میں. خوب جس طرح آئی ایس او سے میں ہم وقت گزارتے رہے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ تعلیم صرف مادی وسائل کو جمع کرنے کا وسیلہ نہیں ہے, بلکہ اس سے اوپر کی بات ہے. ہم جو ہے اگر باب العلم کے ماننے والے ہیں تو ہمارا علم جو ہے وہ پھر باب العلم کی سے منسلک رہنے والوں کے لیے
بر محمد والے بیت محمد صلوات.
پھر آئی ایس او میں بھی ظاہر ہے کہ وقت گزرتا چلا گیا, اور ایک آئی ایس او نے ہمیں ایک جہد دی, ایک ڈائریکشن دی, ایک ہدف دیا, ایک مقصد دیا زندگی کا. کہ ایک لیول ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس سورس سے ہدایت مل سکتی ہے, تو ظاہر ہے وہ دین ہے, اسلام ہے. پھر ایک حد یہ آتی ہے کہ پہلے ہم اسلام سے پوچھتے ہیں اسلام ہمیں کیا دیتا ہے. اسلام ہمیں جو ہے وہ دنیا بھی دے سکتا ہے, آخرت میں کیا دے گا, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ایک درجہ یہ آتا ہے کہ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسلام کو کیا دے سکتے ہیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ,
ہم اسلام کے لیے کیا کچھ قربان کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے آئمہ نے ہمیں اس طرح کی تعلیم دی. تو پھر یہ سوچا کہ ہم کیا کچھ پیش کر سکتے ہیں. تو اس نہج پر پہنچے کہ نہیں, جو ہے وہ صحیح طور پر علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور جس معاشرے میں باعمل اور صحیح معنوں میں جن کو عالم کہا جائے ان کی ضرورت ہے. اور اس ضرورت کے پیش نظر جو ہے خدا نے ہدایت دی کہ پھر میں نے اپنا ہاؤس جاب کمپلیٹ کرنے کے بعد میں جو ہے وہ گم گیا, اور تقریباً 13 سال میں نے وہاں پر پڑھا, اور فلسفے و کلام میں میں نے وہاں پر ایم فل کیا, اور اس کے بعد پھر خدا نے توفیق دی ہے کہ ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ہم لوگ یہ ویسٹرن طرز فکر ہے کہ ہم علم دین کو علم دنیا سے علیحدہ کرتے ہیں.
انشاءاللہ ہم اس پہ بھی آئیں گے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس ڈسکشن کے اندر میں نے شروع میں تعارف کرایا کہ ایک سوانح خاکہ ہو جائے, تو انشاءاللہ اس پہ سوالات ہم کریں. سہیل صاحب ہمیں ابھی جوائن کیا ہے انہوں نے. سہیل صاحب, آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تعمیر ملت بذریعہ تعلیم, ڈیولپنگ دی نیشن تھرو ایجوکیشن. اس میں ہمارا پینل جیسے ابھی یہاں موجود ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے تعارف کرا رہے ہیں, تو آپ اپنا سوانح خاکہ تھوڑا سا اگر پیش کریں, چند الفاظ میں بیان کریں کہ آپ کا کیریئر کس طرح رہا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سہیل رضا زیدی ہے, اور میں نے اپنا ماسٹرز قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے کیمسٹری میں کرا ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک چھوٹا سا کورس ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی سے بھی کرا ہے. میں یہاں پہ شروع ہی سے کیمبرج سسٹم جس کو ہم او لیول اے لیول اپنی عام زبان میں کہتے ہیں میں ان کے ساتھ منسلک رہا ہوں 1999 سے. 16-17 سال ہو گئے
ماشاءاللہ.
اور اب میں اے لیولز پڑھاتا ہوں اور لازمی بات ہے 17 سال تک پڑھانے کے بعد آپ کو ایک سینیورٹی مل جاتی ہے. تو میں اب پارٹ ٹائم لیکچرار ہوں جی. آپ کے اے لیول کے جو اسکولز ہیں ان کے اندر میں اپنا لیکچر ایک یا دو گھنٹے کا جو میرا ٹائم ہے وہ میں ڈلیور کرتا ہوں. میں کیمسٹری پڑھاتا ہوں اے لیولز کی. اس کے علاوہ جو کیمبرج کی یہاں پہ ایگزامینیشنز ہوتی ہیں خاص طور پہ پریکٹیکلز جو کیمسٹری کے ہوتے ہیں تقریباً 5-6 سال میں ڈائریکٹ ان کے ساتھ منسلک رہ کے یہاں پہ وہ امتحانات کروا چکا ہوں. جہاں تک انہوں نے موضوع کا کہا انشاءاللہ پہلے بزرگ لوگ بات کر لیں اس کے بعد میں بھی اپنی کچھ گزارشات پیش کروں گا. شکریہ.
بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیولپنگ دا نیشن تھرو ایجوکیشن ایک بڑا وسیع موضوع ہے اور اس کے اندر سب ٹاپکس کافی سارے موجود ہیں. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے پینل کے اندر موجود جتنے بھی مہمانان گرامی ہیں ان سے ان کی اپنی ایریا آف ایکسپرٹیز کے اندر رہتے ہوئے سوالات کیے جائیں اور وہ تمام کے تمام سوالات مربوط ہوں ہمارے آج کے ٹاپک کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے. تو ہر ایک سے ہم انشاءاللہ سوالات کریں گے اور ایک ایک کر کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آخر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی موقع دیں گے, آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں ہمارے پینل سے. ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے آغاز کیا تھا وجاہت صاحب سے. وجاہت صاحب آپ ماشاءاللہ بہت سارے کام کرتے ہیں, جیسے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بتایا کہ آپ سی ایس ایس کے لیے بھی آپ کی خدمات ہیں, سوشل ورک بھی آپ کرتے ہیں, بزنس مین آپ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ ہیں. اس کے علاوہ ایک تعارف آپ کا جو ہے وہ پروفیشنل انسٹیٹیوٹ جیسے کہ پی سی اس کے الیکشنس میں بھی آپ نے کچھ کردار ادا کیا. اتنے سارے کام ایک ساتھ آپ کر رہے ہیں, اس میں مجھے یہ بتائیے کہ سی ایس ایس کا انتخاب کرنا اور اس کے لیے اسپیشلی کوچنگ سینٹر کا انتخاب کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا قوم کی ترقی میں, اور یہاں قوم سے مراد اس وقت میری پاکستانی قوم کے اندر موجود ہمارے اپنے ہم مسلک افراد ہیں, ان کی ترقی میں سی ایس ایس کوئی کردار ادا کر سکتی ہے اور سی ایس ایس کوئی ضرورت ہے سی ایس ایس کی ان نوجوانوں کو مائل ہونے کے سی ایس ایس کی طرف؟
دیکھیے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ دنیا بھر میں جو پالیسیز ہیں وہ بیوروکریسی بناتی ہے. امریکن پالیسی بھی بیسیکلی کہیں اور بنتی ہے, پریزیڈنٹ نہیں بنا رہا ہوتا. اس طرح سے یورپین یونین لے لیں, انگلینڈ لے لیں, تو انگلینڈ کے اندر بھی وائٹ ہال کے اندر بن رہی ہوتی ہے پالیسیز. تو جو بیوروکریسی ہے وہ بیسیکلی بیک بون ہوتی ہے جو پالیسیز کو مرتب کرتی ہے. اور جب یہ مملکت خداداد پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت 11 فیڈرل سیکٹریز تھے. فیڈرل سیکٹری سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہائیسٹ پوزیشن جو اپنے علاقے کی یا اپنے ایریے کی تمام تر چیزوں کو فارمولیٹ کرتا ہے. ان میں 11 میں سے 9 ہماری ملت کے لوگ تھے.
ماشاءاللہ. بر محمد والے بیت محمد صلوات.
نو ہماری قوم کے لوگ تھے اور آج 250 سے زیادہ فیڈرل سیکٹریز ہیں اور ان میں 9 بھی ہمارے لوگ نہیں ہیں. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ امر ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ گراوٹ آئی اور ہمارے لوگوں نے اس کی طرف جانا چھوڑ دیا, بلکہ ایک تصور ذہن کے اندر بٹھا لیا کہ جی اس کے لیے تو بہت بڑی سفارش چاہیے, کسی جاگیردار کا بیٹا ہونا چاہیے یا کوئی اور اس سے ملتی جلتی چیز ہونی چاہیے, بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, جبکہ ایسی کچھ چیز نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو لڑکے تعلیم حاصل کرتے تھے جن میں کچھ پولیس سروس کے اندر ہیں, کچھ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے اندر ہیں, کوئی کسٹم میں, ان میں ایک ایسا لڑکا بھی تھا جو شام میں 2 گھنٹے اپنے والد صاحب کے ساتھ پان کے کھوکے پر پان لگایا کرتا تھا.
سبحان اللہ, ماشاءاللہ.
تو یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دینے کی ضرورت ہے. پلس اگر تصور کیا جائے کہ ہم میں کوئی بھی بیوروکریسی کے اندر نہ جائے تو پھر ہم بہت غلط کریں گے, کیونکہ ہم میدان ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں گے جو وہابیت یا نجدیت کو پروان چڑھائیں گے اور آپ کے لیے آپ کے روزمرہ جو معمولات ہیں وہ بھی شاید ادا کرنا مشکل ہو جائے آپ کے لیے. جلوس, عزاداری اور باقی چیزوں کے اندر بھی آپ کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ایریے میں داخل ہو کر اس کا حصہ بنتے ہوئے اس میں جو بھی بہتری لا سکتے ہیں وہ کریں بہترائی, کیونکہ ہمارے سامنے حضرت علی ابن یقطین کا جو کردار ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی
بر محمد والے بیت محمد صلوات.
تو امام کی انسٹرکشنز کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ عہدہ قبول کیا تھا جو بظاہر ان کے لیے بہت ہی ناگوار بھی تھا اور وہ اس کو پسند بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح سے داخل ہوں اور گریجولی ہمارے لوگوں کے لیے یہ ایکسیپٹیبلٹی بڑھائیں. جس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ غلط تصور آ رہا ہے کہ غالباً ہم لوگ جو ہیں پاکستان کے لیے مفید نہیں ہیں یا پاکستان کو ہم اچھا نہیں سمجھتے یا اور اس قسم کی انتہائی غلط قسم کے نظریات, اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیوروکریسی کے اندر داخل ہوں. اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ قائم ہونا چاہیے اور اس کو مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے.
ہم انشاءاللہ اس پہ ابھی کچھ دیر میں مزید واپس آتے ہیں. ہم پینل کے دوسرے شرکا کو شریک کرتے ہیں ساتھ. پروفیسر صاحب, یہ بتائیے کہ ریسرچ کسی قوم کی ترقی میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے, اور آپ نے امپیکٹ فیکٹر کی بات کی, ہو سکتا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس ہمارے ایسے ہوں جو اس سے بہت زیادہ واقف نہ ہوں, تو یونیورسٹیز کی رینکنگز اور امپیکٹ فیکٹرز آف دا ریسرچ پیپرز, ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے کسی قوم کی ذہنی معیار کی بلندی میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسرچ کی بات میں بعد میں کروں گا, ایک بات اس سے پہلے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاء اللہ وہ افراد ہیں کہ جو اب تقریباً انٹر کا ایگزام پاس کر چکے ہوں گے. اصولاً تو یہ بات اور پہلے ہونی چاہیے, مگر بہرحال جو بھی صورتحال ہے اس وقت کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اپنا ایک ٹارگیٹ معین کر لینا چاہیے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے اور کون سے فیلڈ کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ اگر ذہن میں کوئی آپ کا گول نہیں ہوگا, آپ کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوگا, تو آپ ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے اور بہت سے ٹیڑھے راستوں کو اختیار کرنے کے بعد میں آپ کہیں پہنچ سکیں گے. اگر آپ کے سامنے وہ ہدف ہوگا تو آپ ڈائریکٹلی اس ہدف کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. ریسرچ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ریسرچ کے اندر آئیں, تو ظاہر ہے کہ ان کو ماسٹرس کرنا ہوتا ہے, ماسٹرس کے بعد میں پھر ایم فل میں اور پی ایچ ڈی میں ایڈمیشنس ملتے ہیں. کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ظاہر ہے کہ ریسرچ ایک بہت کلیدی کردار رکھتی ہے, یعنی جو بھی نئی انوینشنس ہوتی ہیں آگے بڑھنے کے حوالے سے, چاہے وہ بایولوجیکل سائنسز ہوں, چاہے فزیکل سائنسز ہوں, چاہے سوشل سائنسز ہوں, ہر فیلڈ کے اندر ریسرچ ہوتی ہے اور ہر فیلڈ کے اندر آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ریسرچ کے حوالے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اب تو ہمارے یہاں خاصی مشکلات بھی اس حوالے سے آ گئی ہیں میں کہوں گا, مگر بہرحال الٹیمیٹلی اگر اس کو دیکھا جائے تو انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں سب کے برابر آنے کے لیے ان مشکلات کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے. پہلے یہ زمانہ تھا کہ جو لوگ ماسٹرز کر لیتے تھے, سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو جاتے تھے, ان کو ایم فل میں ایڈمیشنس مل جاتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ خود ایم فل میں ایڈمیشن ملنا بھی ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے. اس کے لیے باقاعدہ آپ لوگوں کو امتحان دینا ہوتا ہے, امتحان کو پاس کرنا ہوتا ہے, دو سال کا ایم فل ہوتا ہے. اس ایم فل میں بھی جی پی آر 3 یعنی گڈ فرسٹ ڈویژن میں آپ کو پاس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو آگے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ملتا ہے. اس ریسرچ کے ساتھ ساتھ آپ کو پبلیکیشنز بھی کرنی ہوتی ہیں ان جرنلس میں جو ایچ ای سی اپروڈ جرنلس کہلاتے ہیں. ظاہر ہے وہی جرنلس ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر سمجھے جاتے ہیں کہ یہ ایسے جرنلس ہیں کہ جن کے اندر جو آرٹیکل آ رہا ہے یا جو مقالہ آ رہا ہے اس کے اندر واقعاً کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس میں یہ بتایا گیا ہوگا یا اس مقالے کو لکھنے والے نے کچھ کام کیا ہوگا کہ جو اس لیول کا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں کوئی ایجادات کی جا سکیں یا کچھ قومی حوالے سے آگے بڑھا جا سکے. اس کے بعد میں پھر پی ایچ ڈی کا مرحلہ آتا ہے, وہاں پر آپ کا انرولمنٹ ہوتا ہے, پھر آپ کو کورسز کرنے ہوتے ہیں, ایم فل میں بھی کورسز کرنے ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی میں بھی کورسز کرنے ہوتے ہیں, پھر آپ کو ریسرچ پروجیکٹس لینے ہوتے ہیں, پروجیکٹ سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں, ان کے اپروو کرانا ہوتا ہے. اس دوران بھی آپ کو پوری ریسرچ پرفارم کرنی ہوتی ہے اور آپ کو پبلیکیشنز بھی کرنی ہوتی ہیں. امپیکٹ فیکٹر جرنلس وہی ہوتے ہیں جیسا ابھی آصف بھائی نے پوچھا بھی کہ وہ جرنلس ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ہوتے ہیں اور ان کی باقاعدہ گریڈنگ کی جاتی ہے. وہ گریڈنگ نمبر کے حوالے سے ہوتی ہے, 0.5 سے لے کے اور 4 اور 5 تک امپیکٹ فیکٹرز ہوتے ہیں اچھے جرنلس کے. وہ جرنلس ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایکسیپٹیڈ ہوتے ہیں اور ان پبلیکیشنز کو ایک انٹرنیشنل لیول کی پبلیکیشن سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہر قسم کا کام ہو رہا ہوتا ہے, کچھ ایسا ہوتا ہے جو واقعی انٹرنیشنل لیول کا ہوتا ہے, کچھ ایسا ہوتا ہے جو میڈیوکر قسم کا ہوتا ہے جو بہت زیادہ ایلیویٹیڈ نہیں ہوتا, کچھ ایسا ہوتا ہے جو بالکل آرڈینری قسم کا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے مختلف قسم کے جرنلس اویلیبل ہیں پاکستان میں بھی اور دا ورلڈ اوور. یہ صرف مسئلہ ہمارا ہی نہیں ہے, انڈیا میں بھی اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی ہر قسم کے جرنلس ہیں. ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو امپیکٹ فیکٹر جرنلس ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو امپیکٹ فیکٹر جرنلس نہیں ہیں, مگر بہرحال دونوں میں مقالے پبلش ہوتے ہیں, شائع ہوتے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر. مقالے پبلش کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریسرچ آپ نے کی ہے وہ انٹرنیشنلی لوگوں کو پتہ چلتی ہے. جو انٹرنیشنل لیول کے جرنلس ہوتے ہیں ان کی جو ریسرچ ہوتی ہے اس کی انڈیکسنگ ہوتی ہے, بایولوجیکل ابسٹریکٹس میں، کیمیکل ابسٹریکٹس کے اندر، وہ یعنی وہ جرنلس ہوتے ہیں کہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کا دنیا بھر کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کام کیا، اور اس سے پھر دوسرے افراد جو ہیں استفادہ حاصل کرتے ہیں. مگر یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کی بنیادی تعلیم اور آپ کا بنیادی کیریئر سلیکٹ کرنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا ہدف لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس ہدف کو جتنا آپ بلند رکھیں گے اتنی زیادہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہوگی. اور یہ چیز ایکچولی تو اسکول کے لیول سے شروع ہونی چاہیے کہ آپ کو چھٹی ساتویں جماعتوں میں کیریئر پلاننگ کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے. نہیں کیا گیا تو اب آپ کے پاس مواقع موجود ہیں، مگر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سے جو آنے والے بعد کے طلبا ہیں، خاص طور سے آپ کے محب یونٹس کے ساتھی ہیں، ان کو آپ ابھی سے اس چیز کے لیے تیار کریں کہ اسکول کے لیول کے اوپر انہیں گائیڈ کریں تاکہ وہ پھر اپنے حوالے سے سوچنا شروع کریں، پلان کریں، اور پھر اپنا ہدف حاصل کر کے آگے کسی مقام پہ پہنچنے کی کوشش کریں کہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کی بات سنی جائے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے.
ماشاءاللہ، بہت شکریہ. مولانا صاحب، آپ سے سوال یہ ہے، جو ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے گفتگو کی اور آپ دانشگاہی اور حوزوی تعلیم کے درمیان فرق کو واضح کر رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ وہیں سے اس گفتگو کا آغاز کریں آپ کے ساتھ کہ کیا دانشگاہی تعلیم اور حوزوی تعلیم میں واقعی کوئی فرق موجود ہے؟ ہمارے درمیان دوستوں میں ایک یہ بھی تصور موجود ہے کہ جدت کے اعتبار سے اور تحقیق کے اعتبار سے دانشگاہی تعلیم حوزوی تعلیم سے کہیں آگے جا چکی ہے، چنانچہ جو شخص اپنے آپ کو تحقیقی میدان میں یا کسی علمی شعبے میں ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شعبے کو انتخاب کرتا ہے اور وہ دینی تعلیم سے دور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس طرف نہیں جانا چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک سوچ ہے؟ اور اگر یہ غلط ہے تو کیوں غلط ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوب، ایک تو یہ کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی یہ ڈویژن جو ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، یہ ڈویژن تاریخ میں کب سے آئی، ٹھیک ہے، اور اس کی بیسس کیا ہے، اور واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ جب نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اٹھاتے ہیں تو وہ کس سے متعلق ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہمارے آئمہ نے بہت ساری میڈیکل سائنس کے بارے میں بہت ساری چیزیں دی ہیں.
یقیناً یقیناً.
تو یہ ڈویژن جو ہے ایک یہ ہے کہ جو آپ کو کچھ بیسک سائنسز ہوتے ہیں، جیسے لینگویجز ہیں، یہ منطق ہے، لاجک ہے، یہ ڈفرینسز ہیں، لیکن علم دنیا کا ہدف بھی اور علم دین کا ہدف بھی معرفت الہی ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ ہمیں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ دینی علوم میں ریسرچز کم ہیں یا نہیں،
ایک سوچ جو موجود ہے.
مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت قم میں ہی موجود تھا جب رہبر معظم جو ہے وہ قم کے دورے پر آئے تھے، تو انہوں نے ایک ویژن دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر موضوع پر ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ حوزہ علمیہ قم میں موجود ہو.
بر محمد ویلے بیت محمد صلوات. اچھا، مان لیا علمی موضوع پہ بحث ہو رہی ہے اور گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سو جائیں. ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے صلوات.
اور اس وقت جو ہے تقریباً بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں کہ قم کے ہر دوسری گلی میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے.
ماشاءاللہ.
یعنی امام زمانہ سے متعلق جمکران میں ایک پورا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جس کی ایک لائبریری صرف امام زمانہ سے متعلق ہے.
امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے صلوات.
اللہم صلی علی محمد. اسی طرح جتنے بھی ٹاپکس ہیں، مثلاً السلام علیکم، تفسیر کا الگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، فلسفے کا الگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے.
بر محمد ویلے بیت محمد صلوات.
کیسے ہیں سر؟ ادھر آ جائیں
سہیل صاحب، اگر مناسب محسوس کریں تو آسانی ہوگی، گفتگو میں بھی آسانی ہوگی ہمیں. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے تاکہ مولانا صاحب اپنی گفتگو کا سلسلہ پھر سے جوڑ سکیں. میں سوال کو ریفریز کرتا ہوں کیونکہ بیچ میں کافی زیادہ ڈسٹرپشن آئی ہے، تو چونکہ موضوع بہت اہم ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ ذرا کھل کے روشنی ڈالیں. دانشگاہی تعلیم و حوزوی تعلیم میں بظاہر ہمیں فرق نظر آتے ہیں, اور اس میں جو خاص فرق ہمارے بہت سے دوستوں کی نظر میں آتا ہے وہ جدت اور تحقیق کے معیار ہے. کہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے سر نے بات کی کہ امپیکٹ فیکٹرز بھی ہیں اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں اور ایچ ای جے اور ایل ای جے اور پتہ نہیں کس کس, لطیف ابراہیم جمال سب نے ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا دیے اور بڑی تحقیق ہو رہی ہے پروٹون سائنسز میں, پلازما میں. وہاں بظاہر چونکہ ہم لوگ اس سے کٹ آف ہیں یا اتنا زیادہ رابطہ نہیں رکھتے, ہمیں نظر نہیں آتا. تو جس طرح آپ ابھی روشنی ڈال رہے ہیں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیے اور ہمیں بتائیے کہ کیا جدت آئی ہے علوم دینیہ میں اور حوزوی تعلیمات.
اصل میں ایک مشکل وہاں کی یہ ہے کہ وہ زیادہ تر پرشین لینگویج عربک لینگویج میں ہے, اس لیے وہ دنیا تک زیادہ تر نہیں جا سکتا. اب انہوں نے انگلش پہ بھی جو ہے کام کرنا شروع کیا, لیکن میں نے جو وہاں جا کر محسوس کیا کہ جس کو کہتے ہیں کہ بیسک ریسرچ سائنٹسٹ جو ہوتا ہے نا, حقیقت کی تلاش میں ہوتا ہے وہ کہ میں کسی طریقے سے جو ان نون ہے اس کو نون کر دوں, تو وہ واقعاً جینوئنلی جو ہے نا اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو کیلیبرس ہیں, ان کے جو معیار ہیں اور ملاقات ہیں وہ کسی بھی, میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی یونیورسٹی سے کم ہوں گے. ہاں یہ صحیح ہے کہ بہت ساری چیزیں شاید دنیا تک روشناس نہیں کروا سکے اور ہم نہیں پہچانوا سکے, اور یہی وجہ ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے رہبر سے ملاقات کی ایک نشست تھی تو اس میں بھی یہی گفتگو, ہم نے بھی اس پر بہت زور دیا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ جو کام حوزہ علمیہ کم میں ہوا ہے اس کو دنیا تک پہنچنا چاہیے.
بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ سے انشاءاللہ ابھی ہم مزید اس معاملے پہ گفتگو کریں گے. میں درخواست کروں گا, بلکہ ٹھیک ہے مناسب کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے درمیان غضنفر صاحب موجود ہیں, آپ اگر ایک ان دوستوں کی معلومات کے لیے ایک سوانح خاکہ اپنا تھوڑا سا پیش فرمائیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ لیا اور اس وقت آپ جہاں موجود ہیں, اور تھوڑا سا اس بارے میں گفتگو فرمائیں تاکہ پھر ہم انشاءاللہ اس پینل ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بر محمد وہل بیت محمد صلوات.
کیریئر کا آغاز تو باقر صاحب موجود ہیں, ان کی سرپرستی ان کی رہنمائی سے ہوا تھا. 85-88 کے دوران جب ہم طالب علمی کے زمانے میں تھے, میٹرک اور انٹر کیا ہم نے 90 میں, اس وقت کیریئر گائیڈنس سیمینار ایک اپنا باقر بھائی, عرفان حسنی بھائی اور کاظم بھائی کی رہنمائی سے شروع ہوا. میں نے 1996-97 میں کراچی یونیورسٹی سے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا وتھ گولڈ میڈل.
ماشاء اللہ, بر محمد وہل بیت محمد صلوات.
اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. 1997 سے 2000 تک کراچی یونیورسٹی میں ایز کوآپریٹو ٹیچر رہا. 2000 میں پبلک سروس کمیشن کا ایگزام پاس کیا, سندھ گورنمنٹ میں گلشن اقبال کالج میں لیکچرر رہا. اس کے بعد 2006 میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر NED یونیورسٹی کو جوائن کیا, اور اس وقت وہاں ایکٹنگ رجسٹرار کے طور پر فرائض انجام دے رہا ہوں. اس سے پہلے نومبر میں کنٹرولر آف ایگزامینیشن کا بھی چارج ملا تھا, وہ پھر میں نے فروری میں جو ہے وہ چھوڑا, اور کیونکہ رجسٹرار کی اپنی پوسٹ کی اتنی زیادہ کام ہے. آج بھی ہمارے یہاں وہاں UIT کا ٹیسٹ تھا اور ابھی اس کی ریزلٹس کی کمپائلیشن چل رہی تھی, اس لیے تھوڑی تاخیر ہوئی آنے میں.
کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. وہ ایک شعر ہے, اگر آپ لوگ برا نہ مانے تو میں یہاں شعر کر دوں, کہ کہتے ہیں دیر لگی تم کو آنے میں شکر ہے پھر بھی آئے تو, دیر لگی تم کو آنے میں شکر ہے پھر بھی آئے تو, آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا ویسے ہم گھبرائے تو. میں اپنی گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتا ہوں جہاں سے یہ رکا تھا, اور ہم نے سوانح خاکہ غضنفر صاحب کا لیا. ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری ڈسکشن کو جوائن کیا, انشاءاللہ ان سے بھی اس موضوع کے حوالے سے رائے لیں گے. سہیل صاحب آپ سے عرض کریں گے کہ کیمبرج سسٹم کے حوالے سے ایک جو سب سے پہلی سوچ ہمارے درمیان موجود ہے وہ یہ کہ یہ امیروں کے لیے بنایا گیا ایک نظام تعلیم ہے اور اس نظام تعلیم کے اندر غریبوں کے لیے یا نچلے متوسط طبقے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے. تو آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ کس طریقے سے ایک عام نوجوان جو کہ ابھی تعلیم کا آغاز کر رہا ہے او لیولز اور اے لیولز کے اندر انٹر ہو سکتا ہے اور کیا وہاں انٹر ہونے سے اس کو تعلیمی حوالے سے کوئی ایج ملتا ہے دوسری ایجوکیشن سسٹمز کے مقابلے میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک آپ نے اس کی بات کری کہ او لیول یا اے لیول یا کیمبرج سسٹم کے اندر
مائک تھوڑا سا قریب
ایک کیا کہتے ہیں خاص طبقہ ہی آ پاتا ہے تو یہ بات کافی حد تک درست ہے. اگر آپ ذرا سا اس کے تھنکنگ پروسیس میں جائیے تو یاد رکھیے ملکوں کے اندر ہمیشہ ایک ایلیٹ طبقہ بنایا جاتا ہے, بنتا نہیں ہے بنایا جاتا ہے, جس کے پیچھے باہر کے بہت سارے لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں اور اسی طبقے کو پھر آگے پروموٹ کرا جاتا ہے. اور اس طبقے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو دین سے کبھی سروکار نہیں ہوتا. اسی لیے جب وہ طبقہ برسر اقتدار یا بیوروکریسی میں یا ملٹری میں یا جوڈیشری کے اندر یا ایون میڈیا کے اندر جب وہ بڑی پوسٹ پہ پہنچتا ہے تو ان کو خریدنا اور اپنی مرضی سے چلانا بہت آسان ہوتا ہے. وہ زمانہ چلا گیا جب آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو غلام بناتے تھے, اب ذہنی غلام بنانے کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ پری نرسری سے شروع ہو جاتا ہے جب ماں باپ ان اسکولوں کے باہر دھوپ میں لائنوں میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کیمبرج سسٹم کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش یا بہت بڑی سوچ کار فرمائے. اچھا اب ہم اس سوچ کو کیسے نگیٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو نگیٹ کرنے میں اس سے پہلے میں ایک بات اور کلیئر کر دوں. جی ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیمبرج سسٹم کا پڑھا ہوا بچہ اور ہمارے سسٹم کے پڑھے ہوئے بچے میں بہت فرق ہوتا ہے. ان کے اذہان کو جس طرح سے کھولا جاتا ہے, کیونکہ میں خود 17 سال سے وہاں پڑھا رہا ہوں, مجھے بہت اچھی طرح علم ہے. کیمبرج نے ہماری کئی سیمینارز اور ٹیوٹوریلز کرے ہیں, ہماری کئی دفعہ وہ تربیت کے لیے آئے ہیں پاکستان اور ہمیں مختلف وہ دے کے گئے ہیں. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ بچہ جو او لیول یا اے لیول کر کے نکلتا ہے, اس کے ہورائزن, اس کی تھنکنگ اسکلز, اس کی تھنکنگ پاور اور اس کی تھنکنگ میتھڈولوجی ڈفرینٹ ہوتی ہے.
اچھا, ہم تھوڑا سا چاہیں گے کہ ہم اپنی موضوع کی طرف چونکہ دوبارہ واپس بھی آئیں اور اس کے اندر ہی گفتگو کو بڑھاتے رہیں تاکہ کسی نتیجے تک بھی پہنچ سکیں ہم. ڈیولپنگ دا نیشن تھرو ایجوکیشن, یہ ہماری آج کے اس گفتگو کا موضوع ہے. تو کیمبرج سسٹم کے ذریعے کس طریقے سے اس نیشن کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے جایا جا سکتا ہے, تعمیر ملت کی جا سکتی ہے کیمبرج سسٹم کو یوز کرتے ہوئے اس کے سارے انہیرنٹ پرابلمس کے باوجود, اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے.
دیکھیے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں تھنکنگ اسکلز اور تھنکنگ میتھڈولوجی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر ہمارے بچے اس میتھڈولوجی کو اپنائیں گے اور اس کے تھنکنگ اسکلز اور اس کے خد و خال پہ آگے بڑھیں گے تو لازمی بات ہے وہ بھی اسی سپر سیڈڈ جو اوپر بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہیں ان کے ہم پلہ اور ہم مقابلہ ہو جائیں گے. یہ بہت سمپل سا ایک وہ بات ہے. اچھا, اب ہمارے ہاں کیوں نہیں اس کو فالو کرا جا سکتا؟ اس کی ڈیفینیٹلی وجہ جو ہے وہ پیسہ ہے. اب یہاں پر آ کے صرف اور صرف ایک جو آغا صاحب بھی موجود ہیں, ہم کیوں نہیں ایک اپنا کیمبرج کا اے لیول یا او لیول کا سسٹمیٹک اسکول کھڑا کر سکتے؟ مثال کے طور پہ ہم نے المرتضیٰ بنایا اور دوسرے ہمارے جو کمیونٹی اسکولز ہیں, لیکن وہ سارے کے سارے میٹرک سسٹم پہ ہیں. تو وائی ناٹ ایک اے لیول یا او لیول کا سسٹم ہو پری نرسری سے, جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو لے کے چلیں اور اسی سسٹم کے اندر سے پھر انہیں آگے نکالیں.
سہیل صاحب, اس موضوع سے متعلق ایک ہمارے پاس کچھ رائے موجود ہیں اور ایک سوال بھی اس سے ریلیٹڈ یوں کہ کچھ اور انداز میں ریلیٹڈ ہے, تو انشاءاللہ وہ سوال ہم کریں گے اور آپ سب پینلسٹ کے آگے اس کو رکھیں گے. ابھی ہم مولانا صاحب, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. آپ
یہ انفارمیشن دینا چاہتا تھا کہ الہادی اکیڈمی ایک اسکول ہے جو آئی آر سی میں, اس میں دونوں آپشن موجود ہیں کیمبرج کا بھی اور
الہادی اکیڈمی. جن کو نہیں معلوم, آئی آر سی کے بالکل ساتھ ہی یہ اکیڈمی ہے اور مولانا صاحب جیسے بتا رہے ہیں تو وہاں پہ دونوں سسٹمز پہ بات کی جاتی ہے. ہم اس گفتگو میں ویلکم کریں گے غضنفر صاحب کو. غضنفر صاحب, آپ چونکہ این ای ڈی سے وابستہ ہیں اور وہاں کے ایجوکیشن سسٹمز کو بھی آپ جانتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ انجینئرنگ کا کیا کردار ہوتا ہے کسی قوم کی ڈیولپمنٹ میں۔ تھوڑا سا سوال کے سلسلے کو اگر میں اور وسیع کروں تو یورپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی جو ہے وہ ایک مینوفیکچرنگ کا ہب ہے، اور اس وجہ سے ہی شاید وہاں کی اکانومی جو ہے وہ اس سارے ٹرمائل کے اندر بھی ایک بہت بہتر پرفارم کر رہی ہے دوسروں سے۔ تو اس حوالے سے ہم کہنا چاہیں گے کہ انجینئرنگ کا کیا کردار ہے کسی قوم کی ترقی میں، اور کیوں ہمارے نوجوانوں کو انجینئرنگ کی طرف مائل ہونا چاہیے؟
دیکھیے، بیسک سائنس کو پریکٹیکل سائنس میں کنورٹ کرنے کا نام انجینئرنگ ہے۔
صحیح ہے، بالکل صحیح۔
بیسک جو نالج ہے اس کو اپلائیڈ فیلڈ میں ٹرانسفارم کرنا، اور صنعتی ترقی کی بنیاد جو ہے وہ انجینئرس ہیں۔ صحیح، ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو انجینئرنگ ریسرچ ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے۔
بالکل صحیح۔
ہم لوگ ٹیکنالوجی امپورٹ کرتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی یوزرز ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کرتے۔
صحیح، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو تھوڑا سا اگر اس کو اور مزید ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ایلیبوریٹ کریں، اور ہمارے جو یہاں دوست موجود ہیں ان کی سطح پہ آ کے اگر ہم اس سلسلے کو تھوڑا سا لے کے آئیں تاکہ ذرا زیادہ سمجھ میں آئے۔ ہماری خواہش اس ڈسکشن کے تھرو یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کے اذان کچھ وسیع ہوں، کچھ نقطے ان کو ملیں تاکہ پریکٹیکل لائف میں جا کے چھوٹے بھائی، اپنے دوست اور معاشرے کے دیگر افراد ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکیں۔ ممکن ہے بہت سے افراد ایسے ہوں جو خود اس اسٹیج سے اب نکل آئے ہوں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ اس سے وہ ان پٹ لے سکتے ہیں۔ تو انجینئرنگ کے اوپر ہی میں فوکس کرتے ہوئے سوال کو میں دوسرے انداز سے اگر آپ سے کروں، تو انجینئرنگ کا شعبہ قومی تعمیر میں کس حد تک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور پاکستان کے اندر ملت تشیعوں کے لیے انجینئرنگ کے شعبے کو اختیار کرنے کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔
دیکھیے، انجینئرس، میں نے آپ سے بھی کہا نا کہ جو اپلائیڈ کام کی طرف آتے ہیں، دیکھیے جو بھی انڈسٹری آپ کی لگتی ہے اس کو چلانے والے انجینئرس ہیں، جو ٹیکنالوجی آپ ڈیولپ کرتے ہیں اس کو چلانے والے انجینئرس ہیں۔ فار ایگزامپل، میں آج کے مسائل کی بات کر لوں، انرجی۔
بالکل صحیح،
ٹھیک ہے سر۔ انرجی کیسے پیدا ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ پچھلے دنوں ایک دستاویزی فلم چل رہی تھی، اس میں وہ گڈاب ٹاؤن کا وزٹ دکھا رہے تھے، اور وہاں وہ لوگ شکایت کر رہے تھے کہ بجلی کی وجہ سے ہم اپنے ٹائم ٹیبلز نہیں بنا پا رہے، شیڈول نہیں کر پا رہے، جبکہ ان کے پاس انرجی کی ایک بہت بڑی سورس موجود ہے۔ اگر وہ اس ویسٹ کو وہاں یوٹیلائز کریں تو بایو گیس کے ذریعے سے وہ انرجی بنا سکتے ہیں۔ پھر ایک خبر اخبار میں نے پڑھی جناب، پنجاب میں، کہ فرانس سے انجینئر بلائے جا رہے ہیں جو آپ کی ٹیوبویلس کو بایو گیس پہ کنورٹ کریں گے۔
صحیح،
تو یہ وہ کام ہے جو کہ یہاں بھی انجینئرس کر سکتے ہیں۔
صحیح،
اگر ان کو موقع دیا جائے۔ ہمارے یہاں ایک گروپ نے جا کے اس میں جو بکرا پیڑی ہے وہاں پر ان کو ہیلپ کی ہے بایو گیس پلانٹ لگانے کے لیے۔ تو انجینئرس کا رولز بہت امپورٹنٹ ہے، کنسٹرکشن ہو، مینوفیکچرنگ ہو، اور آپ کا یہ جو انرجی کے سورسز ہیں، سولر انرجی ہے، پن بجلی ہے، یہ تمام کے تمام اس میں شعبوں میں بنیادی طور پر مکینیکل انجینئرنگ اور آپ کا کیمیکل انجینئرنگ، کیمیکل کا بھی بہت بڑا رول ہے اس میں۔
صحیح، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ہم گفتگو کے سلسلے کو ابھی آگے بڑھائیں گے، اور اس وقت تھوڑا سا ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ سر، یہ آپ ذرا آپ ذرا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا وجاہ صاحب، کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں سی ایس ایس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ خاص ٹرائبز ہیں کہ جو بہت ساری پوسٹ کے اوپر فائز ہیں، موجود ہیں، اپنی محنت کی وجہ سے ہی، اپنے کنیکشنز کی وجہ سے۔ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ جیسے ہم جمالی ٹرائب کو دیکھتے ہیں، میں اگزامپل دے رہا ہوں، کوئی اس میں خدا ناستہ ان کے خلاف کوئی بات یعنی کہ میرے دل میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جمالی ٹرائب سے ہیں، ہمارے پاس سندھ میں ایک بہت اعلیٰ عہدے پہ پولیس آفیسر جمالی ٹرائب سے، پی ایس کیو سی ہے وفاقی محکمہ، وہاں پر ایک ابھی ریسنٹلی میرے خیال اب ریٹائر ہو گئے ہیں اگر میں غلط نہ کہوں، تو وہ جو ان کے چیئرمین تھے وہ بھی جمالی ٹرائب سے تھے، جبکہ جمالیز آر اے ویری اسمال ٹرائب ان بلوچستان، دے آر ناٹ اے بگ ٹرائب ایز سچ۔ تو مطلب یہ کیا لنکس بھی کوئی اہم کردار ادا کرتے ہیں سی ایس ایس کے لیے؟ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا چچا تھا، بھتیجا تھا، وہ اس کو آگے لے گیا اور ہمارا تو کوئی نہیں، ہم تو نہیں جا سکتے۔
دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ کنیکشنز اس وقت کام آئیں گے جب آدمی کوالیفائی کر لے گا۔ جب تک کوالیفائی نہیں کرا اس وقت تک تو کنیکشن کسی کام کا نہیں ہے۔ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर थे अली मोहम्मद जी शेख, और उनका बेटा फेल हुआ, उनका बेटा रिटन टेस्ट में भी फेल हुआ। इस तरह से और भी बहुत
अच्छा, इनके फेल होने को माजरत के साथ फेल होने के हम उसकी नालायकी समझें या उनकी उसूल पद्धति समझें?
नहीं नहीं, उसूल परस्ती नहीं थी, बल्कि और बात यह कि जो रिटन एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया ना कि एक चौकीदार का बेटा कामयाब हुआ,
सही,
और एक पान लगाने वाला बच्चा जो 2 घंटे अपने वालिद के खोखे पे खड़े होकर पान लगाया करता था, वो इस वक्त DIG है कराची के अंदर, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जी जमाली आपके सैयद बहुत सारे MNA MPA बन जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके कोई कनेक्शंस की वजह से बन जाते हैं, या कोई सैयद अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारी मिल्लत से भी हों सैयद होने के बावजूद। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में अहम नहीं है, अहम यह है कि आप, और CSS एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्लियर थाट का नाम है। अगर किसी शख्स की ओरिजिनल थाट है, इनोवेटिव है, क्लियर है वो, तो CSS कर सकता है। अंग्रेज़ी अच्छा होना शर्त है, क्योंकि लिखना सब कुछ इंग्लिश में पड़ता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का अब तो फैसला भी आ गया कि सब कुछ उर्दू में हो जाए, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं समझता कि ये इन्फोर्स हो सकेगा। अल्टीमेटली इंग्लिश आपको अपनी बेहतर करनी ही पड़ेगी, और CSS करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत की और क्लियर थाट्स की ज़रूरत है। बाकी कनेक्शन वगैरह आगे जो अपनी प्लानिंग करते हैं लोग कि जी मैं किस तरह से IG बन जाऊँ या किस तरह से किसी और अहम अहदे पर पहुँच जाऊँ, वहाँ डेफिनेटली कनेक्शन कुछ ना कुछ काम कर जाते, 100% वहाँ पर भी काम नहीं करते।
मैं थोड़ा सा इसको वाजह करता चलूँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया, जमालीज़ की अगर मैंने एग्जांपल दी तो वो सिर्फ एक समझाने के लिए थी और उसमें कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि मैं इसको एज एन इंस्पिरेशन लूँगा कि उन्होंने मेहनत की, क्योंकि CSS का जो प्रोसेस है इटसेल्फ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं, और मैं खुद चुके वाबस्ता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर से, तो मुझे मालूम है कि कनेक्शंस के बावजूद इट्स नॉट दैट ईजी कि आप कहीं भी पहुँच जाएँ अगर आपके अंदर एक एबिलिटी ना हो। तो यकीनन एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, हम खुद भी बन सकते हैं अपनी जगह पे और इसको हम हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, बाकर साहब आपकी तरफ लेके आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के मुतालिक हमने बात की और उनके इम्पैक्ट फैक्टर के मुतालिक थोड़ी देर पहले हमने बात की, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मिल्लत तशय्यु के अपने कुछ इदारे ऐसे मौजूद हों कि जिनके पास एक बहुत अच्छी सोच वाले और इम्पैक्ट फैक्टर वाले और तालीमी हवाले से बहुत ज़्यादा काबिल उसाज़ा भी हों और स्टूडेंट्स का भी मेयार बहुत अच्छा हो, या इसकी ज़रूरत नहीं है इस इदारे की और हम रवायती इदारों में और जो मौजूदा इदारे इनमें रहते हुए तरक्की कर सकते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है कि मेहनत करना तो बहरहाल हर फर्द के लिए ज़रूरी है, चाहे वो जो इस वक्त के एग्जिस्टिंग इदारे हों वो हों या हम के इदारों की बात करें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मकतब तशय्यों में भी एक आध इदारे ऐसे हैं कि जो इस सिलसिले में खासे आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें से एक फातमिया एजुकेशन नेटवर्क है,
यकीनन
वो लोग इब्तिदा से ही बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं, उनका इस वक्त एजुकेशनल सेटअप बहुत अच्छा है, इवन वो ए लेवल ओ लेवल को मीट कर रहे हैं इस वक्त, उनकी सिचुएशन ये है, उनके यहाँ तकरीबन सिचुएशन ये है कि 99% मैट्रिक के अंदर A+ होते हैं, वो उनके एजुकेशन के सेटअप की वजह से, कोई सोर्स सिफारिश वाली बात नहीं। तो ज़ाहिर है कि ऐसे इदारों को हमें सपोर्ट करना चाहिए और वहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने तलबा को बजाय दूसरे इंस्टीट्यूशंस में दाखिल कराने के ऐसे, और वो अब स्कूल लेवल से लेके कॉलेज तक आ चुके हैं और कॉलेज से बढ़ के अब इंशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे इदारों को सपोर्ट करें और डेफिनेटली उन इदारों में हमारे लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी हमारे बच्चों को फ्लॉरिश होने में। इसी तरह ये सिलसिला अब इन्होंने गाजी फाउंडेशन ने भी शुरू कर दिया है, तो ये 2-3 इदारे हमारे हैं कि जो आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह इनको हमें सपोर्ट देना चाहिए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के हवाले से उनकी मदद करनी चाहिए।
सोहेल साहब, आपने अभी कुछ देर पहले रोशनी डाली थी कि कैम्ब्रिज सिस्टम जो है वो बच्चों की जो ज़हनी सलाहियतें उनकी जिला पर और उनकी नमू पे बहुत ज़्यादा खुसूसी तवज्जो देते हैं वो लोग, और वहाँ से जो स्टूडेंट्स निकल के आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है मुख्तलिफ इदारों के अंदर अच्छी पोजीशंस पे फायज़ होना। तो हमारे वो दोस्त जिनके लिए मौके नहीं हैं ए लेवल्स या ओ लेवल्स के अंदर शामिल होने के, वो वहाँ के फ्यूज़ और बरकत से किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, कोई ऐसे तरीके मौजूद हैं
جی
آلٹرنیٹیو میتھڈس کو ایسے
بالکل ہے. دیکھیے ابھی میرے کسی اور جگہ پہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں یہی بات تھی کہ ہمارے یہاں جو انٹرمیڈیٹ کے بچے ہیں, میں اپنی فیلڈ کی صرف بات کروں گا, ان کے پاس بھی کیمسٹری ہے انٹر لیول پہ اور اے لیول میں بھی کیمسٹری ہے, کیونکہ اے لیول انٹر کے مساوی سمجھا جاتا ہے پاکستان میں. اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب اگر آپ ایسا کر سکیں کہ جو انٹر کے کیمسٹری کے کچھ مشکل ٹاپکس ہیں, کیونکہ مجھے تو انٹر کا کریکولم نہیں پتہ, تو انہوں نے کہا آپ انہی ٹاپکس کو اپنے اے لیول کے طریقے سے آ کے پڑھا کے چلے جائیں. یعنی بچوں کے لیے وہ جو ذہن کھولنے والا آپشن ہے وہ آپشن آپ انہیں دے دیں, تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہی ٹاپک اس طریقے سے بھی پڑھایا جاتا ہے اور اس اینگل سے بھی دیکھا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے وہ چیزیں ممکن نہیں ہیں.
یعنی آپ کانسیپٹ کی بات کریں کہ کانسیپٹ
انہیں ڈیلیور کر دیے جائیں تاکہ ان کا تھنکنگ پروسیس شروع ہو جائے.
اچھا انٹرنیٹ کے ریسورسز کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں, کیونکہ میسیو آن لائن اوپن کورسز اس وقت موجود ہیں, ایم او او سیز یہ نیا کانسیپٹ ہے, یا اسی طرح سے ایجوکیشن میں جو نئے دوسرے جدید ذرائع آ رہے ہیں ان سے یہ ہمارے نوجوان یا ان کے دوست کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں.
دیکھیے اس کے اندر اس طرح سے ہے کہ جو لوگ کامرس کی فیلڈ کے اندر ہیں, جن لوگوں نے انٹر کامرس آئی کام یا بی کام کرا ہے, اس طرح کے ہمارے طلاب کے لیے اس وقت تین چار فیلڈز ہیں جو اوپن ہوئی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک فیلڈ ہے جس کا بہت شاید کم لوگوں کو پتہ ہے, جس کا نام ہے ایکچوریل سائنسز.
ایکچوریل سائنسز
یہ انشورنس کی فیلڈ ہوتی ہے جس میں میتھس اسٹیٹس اور اکنامکس پڑھایا جاتا ہے. ابھی شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگا آئی بی اے نے بھی اپنا بی ایس سی ان میتھس اینڈ اکنامکس کھولا ہے, لمس نے بھی میتھس اینڈ اکنامکس کھولا ہے. یہ میتھس اینڈ اکنامکس اصل میں وہی ایکچوریل سائنسز ہے, لیکن یہ اسے ایکچوری کے نام سے اس لیے نہیں پڑھا سکتے کیونکہ اگر وہ ایکچوری کے نام سے پڑھائیں گے تو وہ ڈگری ایوارڈنگ نہیں ہے, یعنی ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایکچوری کی ڈگری دیں. اب یہ جو ایکچوریل سائنسز ہے یہ اس وقت دو جگہ سے ہو رہا ہے آن لائن, اگر آپ نے کرنا ہے یو ایس اے اور یو کے. میرا اپنا بھانجا جو ہے وہ اس کو کر رہا ہے اس وقت. تو اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے اس نے اے لیول کرا, اور اے لیول کرنے کے بعد اب وہ اپنی ایکچوری کے جو پیپرز ہیں ان کا آن لائن آپ اس میں رجسٹر ہوتے, ان کے لیے آپ یہاں پہ محنت کرتے ہیں, آپ ان کی فیس دیتے ہیں, سال میں شاید تین دفعہ اس کی ایگزامینیشن ڈیٹ آتی ہے, اور آپ آن لائن کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے اپنا پیپر دیتے ہیں. آپ کو کسی سینٹر میں نہیں جانا ہوتا, آپ آن لائن اپنا پیپر دیتے ہیں. اب جب آپ نے وہ 10 پیپرز کلیئر کر لیے اور آپ ایکچوری ہو گئے فرام یو ایس سے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر آپ کا کیا لیول ہوگا. یعنی میں ایک آپ کو مثال دے دوں, اس وقت دبئی میں جو جہاں تک مجھے پتا ہے اس وقت اسٹارٹنگ سیلری 30,000 درہم ہے ایکچوری کی, جو ابھی پاس آؤٹ ہوا ہے لڑکا وداؤٹ اینی ایکسپیرینس.
اگر 30,000 درہم کو ہم 25 سے بھی ملٹیپلائی کریں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے لاکھ بنتے ہیں.
اچھا اس میں ابھی سر نے ایک گزارش بتائی ہے مجھے, اور وہ یہ کہ کراچی یونیورسٹی بھی ایکچوری کرا رہی ہے.
کراچی یونیورسٹی میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے.
جی باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے. اب معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہ ہو, میرا اپنا ایک اسٹوڈنٹ وہاں سے ایکچوری 4 سال کر کے جب نکلا نوکری فوراً مل گئی, شاید ان کو 3rd ایئر میں نوکری مل جاتی ہے, کیونکہ ابھی یہ بالکل نیا ڈپارٹمنٹ ہے اور انشورنس کا بہت کام ہے, بہت کام ہے. لیکن اب اس کا ہوا یہ کہ اب جب وہ پاس آؤٹ کر کے باہر آئے, اور باہر آنے کے بعد میں نے ان کو کہا کہ آپ یو ایس اے یا یو کے سے ایفیلیشن لے لیجیے, آپ کے لیے دنیا اوپن ہو جائے گی. اب جب وہ اس کی ایفیلیشن کے لیے وہ پیپر دینے بیٹھے تو ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ سہیل بھائی 4 سال مجھے جامعہ کراچی نے پڑھایا اور میں صرف ایک پیپر کلیئر کر سکا, دوسرے میں وہ فیل ہو گئے. دیکھیے اب یہاں سے وہ معیارات جس کی آپ نے گفتگو کری تھی اے لیول اور میٹرک, یہاں اب آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آنی شروع ہوں گی کہ ہمارا جامعہ سے کوالیفائیڈ ایکچوری ایک اچھی ریپیوٹیبل کمپنی میں اسسٹنٹ مینیجر لیول کی نوکری کرنے والا بچہ جب یو کے یا یو ایس اے کے ایکچوری کے امتحان میں بیٹھتا ہے تو پہلا پیپر کلیئر کرتا ہے, دوسرے میں فیل ہو جاتا ہے. شاید یہ بات آپ کو زیادہ کلیئرلی بتائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اے لیول یا او لیول کس طرح اذہان کو کھولتا ہے, اور پھر یہ بچے آگے انہی کے سسٹم کے پیپرز کیسے کلیئر کرتے چلے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے سہیل صاحب, ان شاء اللہ ہم اس پہ دوبارہ آئیں گے. مولانا صاحب آپ سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, دو سوالات ہیں میں ایک ساتھ آپ کے سے کر لوں تاکہ آپ ایک ساتھ ہی جواب دیں, اور کچھ وقت ایک موضوع پہ ہم آہنگ ہو کے آپ بات کر سکیں, 2-4 منٹ ان کو بھی اچھے نکات مل جائیں. نوجوان دینی تعلیم کو فوقیت دے کیوں آخر, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا جو علماء موجود ہیں یہ کافی نہیں ہے, کیا ہمیں مزید علماء کی ابھی بھی ضرورت ہے؟ میں صرف سوال کے نقطہ نظر سے یہ بات کر رہا ہوں, اور سمجھنے کے نقطہ نظر سے, تو کوئی خدا نخواستہ گستاخی مطلوب نہیں ہے سچ. کیا علماء جو موجود ہیں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم مزید بچوں کو مزید نوجوانوں کو اس طرف لے کر آئیں, اور اس کے علاوہ چونکہ آپ المصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں اور المصطفیٰ کا اس وقت ایک ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے, تو تھوڑا سا المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے بارے میں بھی ان کو گائیڈ کیجئے کہ وہاں پہ کیا تعلیم کا معیار ہے اور کیا طریقہ ہے ایڈمیشن کا.
دیکھیں آپ اگر نیڈ انالیسس کرنا چاہتے ہیں اسی آڈینس میں سے آپ جو ہے نا, مجھے میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر میں وضو چیک کروں گا شاید جو ہے نا 50% کے وضو میں مشکل ہوگی. ٹھیک ہے, ہمارے بچوں کو بیسکس جس کو کہتے ہیں, مثلا ہم امام علی کو امام مانتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اتنی مجالس سے اتنے عشرے ہوتے ہیں, لیکن آپ کسی ہمارے شیعہ جوان کسی یونیورسٹی گریجویٹ سے پوچھیں کہ بھائی تم شیعہ کیوں ہو, تم مسلمان کیوں ہو, خدا ایک کیسے ہے ثابت کر دو, ایک ایک کوئی ایک پروف دے دو کہ اللہ ایک ہے دو نہیں ہے, نہیں کر سکتے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو ہے دینی معلومات, اور دین صرف معلومات تک محدود, معلومات تو پہلی سیڑھی ہوتی ہے, دین جو ہے آپ کو آپ کی زندگی کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے, ایک ویژن دیتا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. میں جو ہے اگر میں او لیولس اے لیولس کر رہا ہوں, میں انجینئرنگ کر رہا ہوں, میں ڈاکٹر بن رہا ہوں, کیوں, کس لیے, بس میں پیسے کماؤں گا, میری فیملی ہوگی, میرا گھر ہوگا, گاڑی ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب کون دیتا ہے؟ اس کا جواب آپ کو دین دے گا کہ یہ دنیا وسیلہ ہے, ہدف نہیں ہے. دنیا کو وسیلہ بنایا جائے اچھی آخرت کے لیے, وہ تضمین ضمانت دیتی ہے اچھی دنیا کے لیے بھی. ایک غلط کانسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں کہ اگر کوئی دیندار شخص ہوگا تو دنیاوی لحاظ سے بیکورڈ ہوگا, غلط, وہ دنیا میں بھی سب سے بہترین ہوگا, کیونکہ اس کے جب اخلاقیات اور اس کی انفارمیشن جب الائنڈ ہوگی تو اس کی رائٹنگ میں بھی پتہ چلے گی. وہ جو بھی کام کرے گا ایسا کرے گا کہ سب حیران و پریشان رہ جائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ضرورت تو اتنی ہے, یعنی اس وقت شاید اگر میں 24 گھنٹے میں لیکچر دیتا رہوں تو اس صرف اس شہر کراچی میں جگہ ہیں کہ جہاں میں جا کے پڑھا سکوں, کیونکہ ہمارے یہاں ایک کوالٹی نہیں ہے, مشکل ہے. علماء ہیں ہر مسجد میں, ہر جگہ عالم دین ہیں, ٹھیک ہے, وہ جوانوں سے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, ان سے ان کی نیڈ کیا ہے, وہ کیا مشکل ہے ان کی, نہیں پتا
مجھے گفتگو کا سمیٹنا بھی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے, وہی جیسے وجاہد بھائی نے کہا کہ بس ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, ایسا نہیں ہے. مثلا میں نے عالم دین ہو کر, ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پریکٹس کر سکوں, مجھے آفر بھی ہوتی ہے ابھی بھی ہوتی ہے آپ, لیکن یہ کہ ہم لوگوں نے بہت ہی اس کو محدود کر دیا ہے.
علم دین کی ضرورت موجود ہے, ماشاء اللہ یہاں چونکہ دینی ماحول سے تعلق رکھنے والے دوست موجود ہیں, ان کے ذہن میں یقیناً یہ چیز موجود ہے کہ علم دین کی اہمیت بہت زیادہ ہے. المصطفیٰ کے بارے میں اگر آپ ایک آدھ منٹ ہمیں بتا سکیں.
حوضہ علمیہ کو میں نجف اشرف میں علم دین پڑھایا جاتا تھا, سکھایا جاتا تھا, وہاں سے علماء بنتے تھے. پھر قم میں بھی یہ سلسلہ وہاں چلا گیا. انقلاب کے بعد جو ہے انہوں نے بیٹھ کر سوچا کہ ہمیں یہ جو آج جو یہاں پر بات ہو رہی ہے ماڈرنائزیشن آف مدارس کی, اور یہ انہوں نے سوچا وہاں پر انقلاب کے بعد کہ ہمیں, دیکھیں اچھی چیزیں ہر جگہ کی لینی چاہیے, اگر یونیورسٹیز میں کچھ اچھی چیزیں ہیں ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اس میں کوئی ریلکٹنسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک مثلا جو نجفی ماحول ہے اس میں ایک ریلکٹنسی تھی, حتیٰ مثلا وہ لوگ ہاتھ رسٹ واچ نہیں پہنتے تھے, ایک پرانی گھڑی ہوتی تھی جو پاکٹ میں آتی تھی, تو جب رسٹ واچ آئی تو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ ہم رسٹ واچ پہنیں, یہ شاید
فیشن اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا,
بے دینی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پر ایک فضا اس پہ کام شروع کیا گیا کہ ہم جو ہے حوض علمیہ کم کو یونیورسٹی کا کلر دیں اور یونیورسٹی کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کو وہاں پر اڈاپٹ کیا جائے. تو پھر اس کو ایک پہلے تہران یونیورسٹی سے افیلیٹ کیا گیا, جامعۃ المصطفیٰ, جامعہ جامعۃ المصطفیٰ اس کو نام دیا گیا, اور اب وہ خود ایک مستقل یونیورسٹی ہے. پاکستان میں بھی اب اس کے دو کیمپسز کھل گئے ہیں,
المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے دو کیمپس,
انٹرنیشنل یونیورسٹی کے. اور پچھلے سال جو ہے یعنی پاکستانی اسٹوڈنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے ان اسٹوڈنٹس کو انرول کیا گیا اور ان کو
محمد والے بیت محمد صلوات. ہم صادق تقوی صاحب کو اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آغا آپ اپنی گفتگو کو آگے بڑھیں.
میں آپ لوگ کی انفارمیشن کے لیے کہ جو لوگ ایڈمیشنس لینا چاہتے ہیں ہمارے پاس بیسک جو اس کی ریکوائرڈ وہ ہے وہ انٹر پاس ہے, اس کے بعد ان کا ایک آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک کچھ ایم سی کیوز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے 2 سال کی تعلیم اب یہاں پر ہے کراچی میں اور اسلام آباد کے کیمپسز میں ممکن ہے, ہم بوائز کے لیے بھی اور گرلز کے لیے بھی. اور 2 سال کے بعد وہ اسی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں وہاں پر. پہلے یہ نہیں تھا, پہلے جب یہاں پہ اسٹوڈنٹس حوضے میں پڑھتے تھے جب وہاں جاتے تھے تو دوبارہ سے ان کو پڑھایا جاتا تھا کیونکہ وہ کوالٹی ان کے پاس انشیورڈ نہیں تھی. تو سال میں
بالکل صحیح, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ہم چونکہ گفتگو کے سلسلے کو کلوز کرنا چاہ رہے ہیں, اگر سوالات ہوں گے کچھ دیر میں ہم پارٹیسپینٹ سے بھی سوال لیں گے تو انشاءاللہ اس وقت اس کو ہم مزید روشنی ڈال سکیں گے. بنارو صاحب, آپ این ای ڈی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن میں آپ ماشاءاللہ موجود ہیں, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ این ای ڈی یونیورسٹی تحقیق کے حوالے سے دوسری یونیورسٹی سے کیسے ممتاز ہے, اور این ای ڈی یونیورسٹی کے گریجویٹ کو کیا دوسری یونیورسٹیز کے گریجویٹس کے اوپر فوقیت حاصل ہو سکتی ہے, یا فار دیٹ میٹر کسی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی کے گریجویٹ کو دوسرے گریجویٹ سے کس طرح آپ ممتاز کر سکتے ہیں؟
پہلے تو دو باتیں میں,
ہاں بالکل آپ ٹائم لے سکتے ہیں, ہمارے پاس تقریباً 4 منٹ ہیں.
ایک تو یہ کہ جیسے سہیل بھائی نے کہا کہ کیمبرج سسٹم میں ذہن کو کھولنا, اس سال جو ہمارا رزلٹ آیا اس کے اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ اے لیول اور آغا خان بورڈ سے پڑھنے والے بچے 90% پاس ہو گئے, یعنی جو لوگ انرولڈ ہوئے تھے ٹیسٹ میں پیور ہوئے تھے اس میں سے 90% پلس ان کی پاسنگ ریشو ہے,
اور اس کا آبجیکٹیو ٹائپ سسٹم سے,
اور ویسے اوور آل ہمارا جو پاسنگ ریشو ہے وہ 54% ہے. تو جو کیمبرج والے بچے ہیں اور جو آغا خان بورڈ کے بچے تھے وہ 90% سے زیادہ لوگ پاس ہوئے. تو پہلی بات تو یہ جو ہمارے اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے اور اس ایجوکیشن سسٹم میں جو فرق ہے وہ اس سے واضح ہوتا ہے. دوسری بات کہ کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ایک اچھا انجینئر, ایک اچھا ڈاکٹر سب کو چاہیے, ایسا ڈاکٹر جو انسانیت کو سمجھتا ہو اور اس کا درد رکھتا ہو, ایک اچھا انجینئر جو جس کے بنائے ہوئے پل اس لیے نہ گریں کہ اس نے کچھ مٹیریل میں خرابی کی ہو. تو یہ جو دینی تعلیم ہے یہ ایک اچھا انسان بناتی ہے, ایک اچھا ڈاکٹر بناتی ہے, ایک اچھا انجینئر بناتی ہے. مثلا یہ دینی تعلیم ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ بھئی اگر 8:30 بجے سے 4:30 بجے نوکری کا آپ کا معاہدہ ہوا ہے تو اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی تو رزق حرام ہوگا, اور اس رزق حرام کے کیا اثرات آئیں گے یہ 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 دینی تعلیم دکھاتی ہے. تو انسان, ہر انسان کو ضرورت ہے اس کی کہ وہ اپنے نفس کی تربیت کرے, اپنی اصلاح کرے. پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں مگر وہ آپ کی اس دنیا کو اچھا کرنے اور اس آخرت کو سنوارنے کے کام آئے, نہ کہ اس آخرت کو ہم گنوا دیں اس تمام معاملات میں. جہاں تک ریسرچ کا تعلق ہے, ابھی میں مطلب آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ ہمارے ہاں تقریباً 250 ملین اسکالرشپ کے پیسے ہیں جو یوٹیلائز نہیں ہوئے پرانے پروگرام کے, اور تقریباً 750 ملین کے پروجیکٹس ہیں جو ریسرچ اور اپنا اسٹڈی کے لیے ہمیں مزید 3 سال کے لیے ملے ہیں. تو فنڈ بہت ہے ریسرچ کے لیے, اور جو لوگ اگر اس میں چاہیں रिसर्च करने के लिए
मतलब इस्तेमाल नहीं हुए, जो इस्तेमाल हुए उनकी कुछ
तकरीबन हमें 160 स्कॉलरशिप्स मिली थी जिसमें से 103 हम अब तक यूटिलाइज कर सके।
ठीक है,
अब उसमें हमारे यहाँ माशरे में एक मसाइल ये भी है कि आला तालीम का रुझान कम हो गया है। मतलब मुमकिन है कि एक आध महीने में हम ऐड दें कि जनाब आप किसी फॉर मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, एनटीएस पास करके आएँ तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट करके कि भाई आप हमारे यहाँ अपॉइंट हो जाएं और आप जाके पढ़ कर आएँ फिर आगे यूनिवर्सिटी को सर्व करें।
ठीक,
जो मौजूद हैं उसमें असाइल में इस्तेमाल नहीं कर सके। बाकी रिसर्च तो ओवरऑल हमारे यहाँ कम है, मगर ये कि एनएडी का अपना नाम है, 1928 में कायम हुई थी एनएडी कॉलेज के हवाले से, तो कदीम तरीन इंस्टीट्यूट्स में हमारा शुमार होता है। इसी हवाले से हमारे ग्रेजुएट्स दुनिया में हर जगह मौजूद हैं और जो बहुत कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अभी हमारी एलुमनाई है जिसने डाइस के हवाले से एक फोरम बनाया है जिसमें हम सोलर एनर्जी पे और रिन्यूएबल एनर्जीज पे काम कर रहे हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हमने सबमिट कराया है तकरीबन 0.7 मेगावाट सोलर एनर्जी का, जो हम अपने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में लगाना चाह रहे हैं। तो रिसर्च
ठीक बिल्कुल बजा आपने फरमाया। हम इस फोरम को ओपन करेंगे, सवालात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन चूँकि हमने सेशन थोड़ा सा लेट शुरू किया था तो आप गुफ्तगु को यहीं समेट लेते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा ब्रादर मेहदी से कि वो पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाएं और अगर इनके पास कोई सवालात मौजूद हैं तो वो पैनल से कर सकते हैं। बर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सलावात।
हेलो सर, गदनफड़ से मेरा सवाल है। सलाम अलैकुम सर, गदनफड़ से मेरा सवाल है सर, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ख़ासतौर पे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ या एनईडी हो गई, हर साल तकरीबन मुख्तलिफ इलाकों की सीट्स जो बढ़ रही हैं, कराची की बढ़ रही हैं, सिंध की बढ़ रही हैं, बट जो दोस्त हमारे गिलगित से पाराचनार से आते हैं उनकी सीटें उसी जगह पर स्टेबल हैं। एक डिपार्टमेंट में दो सीट्स थी तो अभी तक दो ही हैं, 10 साल से यही चलता हुआ आ रहा है। क्या इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे या इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि जो दोस्त हमारे ऊपर से फाटा रीजन से आ रहे हैं, नॉर्दर्न एरिया से आ रहे हैं, उनकी सीट्स भी इसी तरह बढ़नी चाहिए जिस तरह आखान की बोर्ड की आप हर साल बढ़ा रहे हैं, जिस तरह आप लोग ए लेवल्स की हर साल बढ़ा रहे हैं?
मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई नई सीट्स बढ़ाई हैं, पिछले कई सालों से कोई नई सीट्स नहीं बढ़ी हैं। अलबत्ता पिछले साल क्योंकि हमारा कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस था तो हमने सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट्स कुछ HPEC से ली थी 140 के करीब, और उसका तो कोई डोमेन नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए ओपन है।
और कोई दोस्त जिसके जहन में सवाल हो किसी भी हवाले से, गैर हाईली प्रोफेशनल लोग?
तामीर मिल्लत बज़रिया तालीम, ये हमारा आज का मौजू, अगर इस हवाले से जो डिस्कशन अभी तक हुई है इसमें से आप कोई सवाल करना चाहें मज़ीद। मेहदी
सर, वजाहत से एक सवाल था कि मैं अभी माइक्रोबायोलॉजी में BS कर रहा हूँ, माइक्रोबायोलॉजी में मैं BS का स्टूडेंट हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि उसके साथ साथ जो है वो CSS की भी तैयारी कर लूँ, तो उस हवाले से मुझे किस तरह मैनेज करना होगा कि मेरा अभी फाइनल ईयर है तो मुझे प्रोजेक्ट भी करना है या थीसिस लिखने है, तो उस हवाले से आप कोई ऐसे वो कर रहे हैं?
देखिए, CSS की जो एज है वो 21 साल से 28 साल तक है, और अगर आपका ताल्लुक गिलगित से या कश्मीर वगैरह से है तो 30 साल तक आप कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपकी एज में कितनी गुंजाइश बाकी है, 3 अटैम्प्ट्स हैं आपके पास। तैयारी करना है तो आप हर तरह से कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो CSS सिर्फ अखबारात और थोड़ी सी किताबें पढ़ने से भी हो सकता है, उसमें कोई इतना बड़ा
इंग्लिश का ही मसला है, इसलिए
इंग्लिश का मसला है तो फिर इसमें CSS अगर सब कुछ छोड़ के भी करेंगे तो नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी इंग्लिश अच्छी ना करें।
सर मैं ये कहूँगा कि पहले आप अपने जो मास्टर्स है उसको मुकम्मल करें, उसके बाद शुरू करें, आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला जो है ना वो मुश्किल में डालता है।
सजेशन ले रहा था कि अभी कर लूँ या मैं
आप बेस कर इस दौरान में हालात हजरा से अपना मुसलिक रहें, अखबारात मसाइल पढ़ें, मगर अपनी पढ़ाई को पहले फोकस करें, वो मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद दूसरी तरफ देखें।
आपके लिए मतलब मशवरा यही है कि आप इंग्लिश इम्प्रूव कर लें, और मेरे ख्याल है दोस्त कुछ सवाल करना चाह रहे हैं शायद, आप माइक दे दीजिए। इंग्लिश आप इम्प्रूव कर सकते हैं इस दौरान में, उसके बाद आप कुछ और करें।
सर से मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मैनेजमेंट लेवल में हैं तो क्या ऐसा कुछ मुमकिन है कि यहाँ हमारी सीट्स बढ़ जाएं?
क्या क्या सवाल है?
एनएडी में मेरे ख्याल से सिविल इंजीनियर है सिर्फ एक ही सीट है कोटे में,
गिलगित बल्तिस्तान के कोटे पे एक सीट मौजूद है, सिविल इंजीनियरिंग
इसमें, क्योंकि ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, आप अपने वहाँ, अब तो आपके यहाँ हुकूमत है, आप वहाँ से अपना एक प्रपोजल बना के भेजवें तो इंशाल्लाह इसमें क्यों नहीं हो सकता।
कोटास में इजाफा जो है वो रजिस्ट्रार के हाथ में नहीं होता, वो गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन होता है।
गवर्नमेंट लेवल पे आप वहाँ पे अपनी हुकूमत से हमें प्रपोज करवाएं कि जनाब हमारी इतनी सीटें होनी चाहिए।
वैसे ज़्यादा बेहतर, मैं अगर आपको अर्ज़ करूँ, मैं अपना भी ताल्लुक है गिलगित-बल्तिस्तान से, हमारे हक़ में ज़्यादा बेहतर ये है और मिल्लत के हक़ में भी बेहतर है कि वहाँ ख़ुद एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कैंप पे मेहनत की जाए, ना कि एक या दो सीटें यहाँ बढ़ा ली जाएँ। कोई ख़ास फ़ायदा इससे होने नहीं लगा,
दो सीटें मिली
आप। और
माशाल्लाह सर, आपने बताया कि 57 स्कॉलरशिप हमारे यहाँ बाकी हैं, आया वो मास्टर्स के लिए हैं, पीएचडी के लिए हैं, या कौन कौन सी फील्ड्स में फ्री हैं आप?
ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये पीएचडी स्कॉलरशिप्स हैं, बाहर जाके पढ़ने के लिए हैं, फॉरेन स्कॉलरशिप्स हैं।
अच्छा, और मास्टर के लिए अभी कोई स्कॉलरशिप एनडी?
आमतौर पर एमफिल लीडिंग टू पीएचडी एडमिशन्स होते हैं बाहर, तो अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिट हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी से लेटर मिल जाता है आपको कि आप वहाँ एडमिट हो सकते हैं, तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं।
अगर कोई मास्टर होल्डर बाहर जाना चाहता है तो आप उसे स्कॉलरशिप देंगे, या क्या सीन होगा इसका?
देखिए, इसकी दो शर्तें हैं ना, एक तो ये कि बाहर आपका एडमिशन कन्फर्म हो, दूसरा आप NTS पास कर लें, क्योंकि HEC की भी जो स्कॉलरशिप्स है उसके लिए शर्त ये है कि NTS पास हो, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब हमें ऐसे बता अगर उसको यूटिलाइज करना है तो हमें 25 से 30 स्कॉलरशिप बाहर देनी है।
मज़ीद अगर कोई सवाल, ये पीछे से सवाल मेहदी, अगर यहाँ से आपके पास दोबारा आते हैं। अच्छा, यावर कर चले।
वजाहत भाई से मेरा सवाल है। वजाहत भाई, ये क्योंकि प्रोग्राम भी हमने तालीमी उनवान से रखा, टॉपिक भी इसका ये कि तामीर मिल्लत बज़रिया तालीम। खुद अगर मैं ISO की बात करूँ या दीगर तंजीमों की बात करूँ तो नारा लगाया जाता है कि तालीम के ज़रिए हम काम करेंगे, रेवोल्यूशन थ्रू एजुकेशन। तो आप क्या समझते हैं कि तंजीमों को या कौम की बेहतरी के लिए तालीम के उनवान से किस तरह के काम करने चाहिए, या आया जो काम हो रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स में, आया वो इत्मीनान बख्श हैं या मज़ीद कुछ उसमें गुंजाइश है?
ये सवाल आपने मुझसे ही करना था। बहरहाल, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ISO का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यकीनन वो एक स्टूडेंट फोरम है, और एक ज़माना ऐसा था कि ISO के लड़के पोजीशन होल्डर्स होते थे, रिजवान शाह साहब और अब्बास काजिम, डॉक्टर अब्बास काजिम वगैरह, तो और बहुत सारे बरादरान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा भी हैं, तो अच्छे
फरूख सजाद साहब मौजूद हैं,
लेकिन गिराज भाई बरादरम फरूख सजाद मौजूद हैं, जमाल भाई मौजूद हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, क्या हुआ कि लोगों ने जो तालीम है उसे पसे पुश्त डाल दिया, और कई लोगों को मैंने ये शिकवा करते हुए भी देखा कि हमें ISO ने पढ़ने ही नहीं दिया, रोज़ाना कोई ना कोई प्रोग्राम में ले जाते थे। तो बेसिकली ये आपको खुद, अगर आपने अपने आप को बेहतर करना है तो सबसे पहले जो ISO का मेरे ख्याल में तंजीम साजी है उसमें भी खुद साजी का लफ्ज़ है, उसके बाद किसी और साजी की तरफ जाते हैं, तो पहले अपने आप को बनाने की ज़रूरत है। जहाँ तक प्रोग्रामों का ताल्लुक है, बहुत अच्छा है, ख़ासतौर पर जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा एक सिलसिला है जिसको जारी रहना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो कमज़ोर हो रहा है, उसको दोबारा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में वो काफ़ी वीक हो गया है इस वक्त जो नज़र आ रहा है, प्लस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों को उन एरियाज़ के अंदर गाइड किया जाए कि जहाँ पर उनको जॉब भी अच्छी मिल जाए और वो उसके अखराजात भी अच्छे अंदाज में उठा सके, कैरियर गाइडेंस सेमिनार ज़्यादा करने की ज़रूरत है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरे बुनियादी तौर पर दो सवाल आते हैं सर गज़म्फर साहब से और सर बाकिर साहब से। पहली बात ये है,
बाकिर साहब से पहले सवाल कर लें फिर गज़म्फर साहब से कर लें, ताकि सबको शामिल,
दोनों मतलब एक ही चीज़ है, क्योंकि
बाकिर साहब का जवाब
सर जो है वो की पोस्ट पे हैं, देखा जाए तो किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का,
आप सवाल कीजिए,
और सर मतलब वहाँ पर रिसर्च से और दीगर उससे वो हैं रिलेट हैं। तो तामीर, चूँकि टॉपिक है तामीर मिल्लत के हवाले से, अब हम एज स्टूडेंट तो हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अब तामीर मिल्लत के हवाले से आप लोगों के आपस की क्या कोऑर्डिनेशन है, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं ख़ास तौर पर, और मिल्लत की तामीर के हवाले से आप लोगों की क्या प्लानिंग है, इस हवाले से थोड़ा सा।
बाकी सब पहले अगर आप, वैसे ठीक है, आप कुछ रोशनी डाल लें ताकि फिर अगला सवाल।
पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपकी क्या तवक्कोआत हैं यूनिवर्सिटी के टीचर्स
پھر ہم بتا سکیں گے کہ ہم اسے فلفل کر رہے ہیں.
ویسے میں اگر ان کی طرف سے جواب دے دوں ایک یا دو لائنوں میں کہ ماشاء اللہ بہت اچھی کوآرڈینیشن موجود ہے ہمارے جو ملت کے مختلف اساتذہ موجود ہیں ان کی آپس میں, اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہاں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے انداز سے یہاں بیٹھے ہیں آپ, دوستوں کی گائیڈنس کے لیے بیٹھے, اپنا ایک قیمتی وقت دیکھیں. سنڈے کا ٹائم ایک ٹیچر کے لیے یقیناً پورے ویک میں ان کو ٹائم نہیں ملتا ہوگا, یہی شاید آرام کا ٹائم ہے, لیکن یہاں آئیں ان کی کوآرڈینیشن کا ثبوت ہے. تو ہم آگے بڑھاتے ہیں سوالات کے سیشن کو, انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی اگر ڈالنا چاہیں تو آپ.
میں دو منٹ دے دوں. دیکھیں نہ صرف کراچی یونیورسٹی کے یا این ای ڈی کے اساتذہ بلکہ جتنے بھی اساتذہ ہیں اور ملت کے جتنے بھی پڑھے لکھے افراد ہیں وہ ملت کی خاص طور سے مکتب تشیعوں کی ترقی کے لیے ہر وقت ٹائم دینے کو تیار ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ افراد ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے ابھی کہ اسی پروگرام کے اندر ایون آئی بی اے کے ڈائریکٹر نے بھی آ کے لیکچر دیا ہے, اور بھی دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی آ کے یہاں لیکچرز دیے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملت کے نوجوان جو ہیں وہ تعلیمی میدان کے اندر آگے بڑھیں, اور ظاہر ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہی ہم ترقیاں حاصل کر سکتے ہیں.
بالکل بجا فرمایا. کوئی اور اگر.
السلام علیکم, میرا نام غیور عباس ہے. اچھا میرا سوال جس دو بہتر سمجھے وہ جواب دے دیں, خاص طور پہ مولانا صاحب سے سوال ہے.
مولانا صاحب سے.
اچھا یہاں پہ تو دونوں تعلیم کی بات ہوئی, دنیاوی تعلیم کی بات بھی ہوئی, دینی تعلیم کی بات بھی ہوئی, لیکن آج کل جو ہم نوجوان دیکھیں اپنی یونیورسٹیز کا اپنے اداروں کا ماحول دیکھتے ہیں, وہاں جا کے بہت پریشانی ہوئی تھی کس طرح کا ماحول ہے وہاں. کبھی جاتے ہیں تو وہی مولانا علی کا کال یاد آتا ہے کہ ہاتھ پہ لینا انگارے لینا آسان ہوگا اور اپنا ایمان سنبھالنا مشکل ہوگا. تو کبھی ہم اس جگہ موجود ہوتے ہیں جگہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں ہودے پڑھنے چلے جائیں, کہیں کم پڑھنے چلے جائیں, چاہے ایک وقت آ کے بھوکا رہ لیں گے, نہیں اس طرح کے ماحول سے ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے نا. تو ایسے میں ہم کیا کریں اگر بھی دنیاوی تعلیم بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہمیں فائنینشلی مسئلہ مسائل ہوں گے, اپنا گھر بھی چلانا ہے, ساری چیزیں, لیکن ہم جہاں ان اداروں میں جاتے ہیں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اپنی میں بات کروں نوجوان تو بڑی مسائل کا سامنا ہے. تو اس میں کیا کس طرح آپ گائیڈ کریں گے؟
دیکھیے میں اس کا ایک لائن میں جواب ہے کہ اچھے ماحول میں تو سبھی اچھے رہ سکتے ہیں بھائی. بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے جہاں پہ برائی ہو رہی ہو وہاں پہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے.
صحیح.
تو ہمیں وہاں پہ کمبھ میں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ اگر آپ کمبھ میں رہ کے نماز شب پڑھ رہے ہیں تو کوئی بہت تیر نہیں مار رہے ہیں, سبھی نماز شب پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ جو ہے نا امریکہ میں بھی تبلیغ کے لیے جائیں تو وہاں بھی ہم اگر نماز شب پڑھیں تو تب بات ہے. تو اس کو ایز اے چیلنج لینا چاہیے, خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. امتحان ہے, امتحان جو ہے آپ امتحان دے کر ہی اگلی کلاس میں جاتے ہیں نا. تو اگر جو ہے اس طرح کا ماحول ہے آپ کو اتنا اسٹرانگ انف ہونا چاہیے آئیڈیولوجیکلی بھی اور عملی لحاظ سے بھی, آپ کا کریکٹر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور ایک زمانہ تھا یہ سب بیٹھے ہوئے میں سارے بزرگان ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب کوئی لڑکا داڑھی رکھ لیتا تھا یا نماز شروع کر دیتا تھا ٹھیک ہے تو اس کو کہتے تھے کہ یہ آئی ایس او میں تو نہیں چلا گیا ہے.
صحیح
صحیح ہے. کوئی یعنی اگر کوئی لڑکا آئی ایس او سے تعلق رکھتا ہے تو وہ یونیورسٹی میں کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا, یہ یقین ہوتا تھا. یعنی ایک اسٹینڈرڈ تھا آئی ایس او نے بنایا تھا, ہمیں دوبارہ سے اس کو اچیو کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, جو ٹاپک تھا تعمیر
ملت,
شاید اس پہ ہم بہت کما حق بات نہیں کر سکے کہ ایک دیکھیں ہمیں ایک ملت کے طور پر ایمرج کرنا چاہیے. ملت کیا ہوتی ہے؟ ایک جسم کی مانند ہوتی ہے. اگر اس کی انگلی میں بھی تکلیف ہوگی تو پورے جسم میں تکلیف ہوگی. اگر گلگت بلتستان میں کوئی چیز ہو رہی ہے, اگر پشاور میں بھی ہو رہی ہے تو میرا دل دکھنا چاہیے کہ یار وہاں پہ ہمارے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایز اے قوم ہم کو ایمرج کرنا چاہیے, اور اس میں جو بہترین رول ادا کرتے ہیں نا وہ یہ ینگسٹرز ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جن میں انرجی ہوتی ہے, جن میں جو ہے وہ کمٹمنٹ ہوتا ہے, ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. تو ان آپ لوگوں کا بہت اہم رول ہے شیعہ قوم کو بالخصوص, اور
پاکستانی قوم کو بالعموم جو ہے تعلیم کے ذریعے ہم ایک نیشن کو بلڈ کریں. اور میری نظر میں ہم ایک آپ لوگ کو اپنی زندگی اس وقت جو آپ لوگ جس فیس سے گزر رہے ہیں اپنی زندگی کو ایک ہدف دیں, ڈائریکشن دیں. فقط یہ نہیں مجھے یہ فلاں یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے, مجھے ڈاکٹر بن جانا ہے, اب ڈاکٹر بن جا کے کیا کر لو گے تم نے. یہ ایک بہت چھوٹا وہ ہے ہدف, اس سے آگے ذرا اپنے آپ کو ذرا اوپر لے جائیں تاکہ دیکھیں کہ علی کے ماننے والوں کا ویژن کہاں تک ہوتا ہے. باب العلم والے ہیں ہم, تو ہمارا علم دوسروں سے بلند ہونا چاہیے. یعنی ہمیں اس لیول پہ پہنچنا چاہیے کہ ہمارے بغیر پاکستان کے دوسرے مسائل حل نہ ہو سکیں. ہمیں اس جگہ تک پہنچنا چاہیے کہ اگر یونیورسٹی میں کوئی بڑا کام کرنا ہے تو ان کو کہیں یہی دو چار لوگ ہیں اور وہ ہماری ملت میں سے ہونے چاہیے, ہماری قوم میں سے ہونے چاہیے. یہ ہم اچیو کر سکتے ہیں. یہ پہلے اپنے آپ کو اندر سے ہم لوگ ہارتے ہیں, پہلے اپنے اندر تو ہم اس کو یقین پیدا کریں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ کر بھی سکیں گے. آئمہ اطہار کی ہدایات اور امام زمانہ کی توفیقات سے سب کچھ ممکن ہے, لیکن ہمیں اپنے آپ پر خود اعتمادی کی ضرورت ہے اور انتھک محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور تعلیم کے ذریعے آپ پورے پاکستان کو ایکوائر کر سکتے ہیں.
بالکل صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا کوسچن سر این ای ڈی پروفیسر غضنفر صاحب سے ہیں. میں ایم فل ریسرچ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا ٹاپک جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور اسپیسیفکلی فلڈ سے ریلیٹیڈ ہے. تو
تھوڑا سا انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں؟
نہیں نہیں, میرا سوشل ورک ہے اور ٹاپک جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے انجینئرنگ سے. تو مجھے اسکالرشپ کے لیے کتنا, جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس آئندہ کے لیے ہم کوئی اس طرح کا کال دے سکتے ہیں کہ یار اسکالرشپ کے لیے ہمیں باہر اسٹوڈنٹس کو بھیجیں گے, تو اس حوالے سے.
کیونکہ یہ این ای ڈی یونیورسٹی بیسکلی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, اس لیے انجینئرنگ کی فیلڈ میں اسکالرشپ ہمارے پاس اویلیبل ہے. ویسے جو بیسک سائنسز کی فیلڈ ہیں اس کے لیے جامعہ کراچی کو اسکالرشپس ملتی ہیں, اور میرا خیال بولے جہاں تک میری معلومات ہیں جامعہ کراچی کے پاس بھی ان یوٹیلائز بجٹ بہت سارا پڑا ہوا ہے اسکالرشپ.
اچھا, زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر پرسنل جو آپ کے ایشوز ہیں نا, ان شاء اللہ پینلسٹ یہیں موجود رہیں گے اور یہ معاشرے میں اویلیبل افراد ہیں, ہمارے بہت فعال افراد ہیں, آپ ان سے مل بھی سکتے ہیں بعد میں بھی. تو اگر ایک جنرل کوسچن ہو ایسا کہ جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو, اس پہ ذرا زیادہ فوکس دیں.
آصف بھائی, ایک کوسچن میرا بھی تھا.
جی جی, آپ بتائیں.
جیسے تعمیر اور ملت کے حوالے سے بات ہے, تو ہم میں سے اکثر بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ جیسے کرسچنز ہیں, تو کرسچنز نے کرسچن مشینریز جو تھیں انہوں نے اسکولز کے اوپر اور اپنے ہیلتھ سسٹم کے اوپر کافی کام کیا, جس میں نرسنگ اور اس طرح کا سلسلہ تھا. سملر ٹو دس, اگر آپ آغا خانیوں کی طرف چلے جائیں تو انہوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کیا ہے, جس کی بیسس پہ وہ اپ گریڈ ہوئی ہے. تو وائی ناٹ بی, مطلب اگر ہم شیعہ کمیونٹی کے حوالے سے بات کریں تو
ہم بہت مشہور ہیں وجاہت صاحب کے, بہت مصروف انسان ہیں, ابھی ان کو کہیں بہت اہم جگہ شرکت کرنی تھی, تو ہم ان کے بہت مشہور ہیں. ایک دفعہ سب مل کے صلوات پڑھ دیجیے, پھر مہدی کا سوال.
تو بحیثیت ان کمیونٹی ہم لوگ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہم اسی میدان میں ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پہ فوکس آن کریں, یا اس سے آگے کچھ ہمارے پاس سرکلز موجود ہیں, کائنڈلی اس پہ روشنی ڈالیں.
یہ جو مہدی کا سوال ہے, یہ ہمارے ڈسکشن کے کچھ جو ہم نے سوال ابھی نہیں کیے ان میں بھی یہ شامل تھا. تو اگر ہم اسی کو لاسٹ کوسچن کریں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی پانچ منٹ ہیں اور ہم آپ سب سے اس پہ تھوڑی تھوڑی سی رائے لے لیں, اور آخر میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں اسی سوال پہ آپ سب کے بعد, تو پھر ان شاء اللہ اسی پہ ہم ڈسکشن کریں گے. کہ مشنری کے جو ادارے ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن پر بہت فوکس کیا ہے, اور اسی کے ذریعے وہ اپنی ملت کو بلڈ کر رہے ہیں ڈفرینٹ کمیونٹیز کے اندر. کیا ملت تشیع ایسا نہیں کر سکتی پاکستان میں؟
بالکل کر سکتی ہے. تازہ ترین مثال ہمارے سامنے آغا خان کمیونٹی کی, ان کا اسکول, کالج, اب ان کا بورڈ اور یونیورسٹی ان کی موجود ہے ہمارے سامنے. اسی طرح سے ہمارے پاس اسکولس میں تو ہیں کئی اسکولس جو کہ کام کر رہے ہیں اس وقت, مگر کالجز اور یونیورسٹی کی لیول پر ابھی کام نہیں ہوا ہے, اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ اس پہ تشریح.
ہیلتھ کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے ہمارے یہاں کام شروع ہو چکا ہے، آئی ایم آئی موجود ہے، مزید اس کو فوکس کرنا اور آگے ڈیولپ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ظاہر جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے آگے بڑھائے۔ مزید ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ملت کو آگے بڑھانے کے لیے تربیت کی بھی ضرورت، اور ہمارے یہاں میرا خیال ہے اس وقت جو ہے وہ صورتحال کچھ متاثر ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ تعلیم اور تربیت دونوں حوالوں سے آئی ایس او پہچانی جاتی تھی، تو ہمیں اپنی تربیت کے حوالے سے بھی فوکس کرنا چاہیے اور اسے بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔
سہیل صاحب، آپ اس پہ کیا رائے دیں؟
میں ایک بات آپ کو بالکل واضح بتا دوں، جیسے ابھی آپ نے سوال کرا مشنری، اس کا یہ کیمبرج سسٹم بھی اسی کا حصہ ہے، اٹ از رجسٹرڈ ایز اے چیریٹی ان انگلینڈ، یہ انگلینڈ میں ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے جو اس وقت پوری دنیا کے پتہ نہیں کتنے ممالک کے اندر کتنے لاکھوں طالب علم کو او لیول اور اے لیول کے سرٹیفکیٹ دے رہی ہے۔ تو دیکھیے، ایک چھوٹی سی چیریٹی آرگنائزیشن دنیا کے 50 ملکوں میں پتہ نہیں کتنے لاکھ طلاب کو جو ہے ایک سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، جس کی دنیا میں ایک وقت ہے۔ آپ کو پہلے دنیا میں اپنی ایک وقت بنانی ہوگی۔ آپ ایک سسٹم اگر کریٹ کرتے ہیں اور اس سسٹم کی کوئی وقت نہیں ہے تو اس سسٹم کے پیچھے کوئی بھی نہیں جائے گا، آپ کو اس کے لیے پیچھے بیک گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ سب چیزیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر کرا کہ ہمارا کالج ہے، آپ نے میڈیکل کا ذکر کرا، ہم بہت سارے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں بہت آہستہ آہستہ اوپر آ رہے ہیں، لیکن یہ آہستگی صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ سارے ایفرٹس کوآرڈینیٹڈ نہیں ہیں۔ مطلب میں نے سمجھا کہ جناب اس وقت ایک او لیول کا اسکول ہونا چاہیے، میں نے کہیں سے پیسے کا انتظام کروایا، کسی مرجے سے اجازت بھی لے لی اور اس پیسے سے ایک سسٹم شروع کر دیا۔ یہ کوآرڈینیٹڈ نہیں، یہ انڈیویجول ایفرٹس ہیں، اور دنیا میں انڈیویجول ایفرٹس بہت زیادہ ایک سطح تک نہیں پہنچ پاتے۔ اگر ہم اس بات کو کوآرڈینیٹ کریں، اور کوآرڈینیٹ کے لیے ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے ایک ایسی شخصیت کی جو ہم سب سے اوپر بیٹھ کے ان تمام چیزوں کو زیادہ بہتر طور پہ دیکھ رہی ہو، اور ہمارے پاس بینگ اے شیعہ، بینگ اے ائمہ کے ماننے والے، ہمارے پاس ایک نظام ہے جسے نظام ولایت فقی کہتے ہیں۔ یہ نظام ولایت فقی جب تک زندگی کے ان چھوٹے چھوٹی چیزوں کے اندر نفوذ نہیں کرے گا، ہماری جس طریقے سے ترقی اور نشو نما ہونی چاہیے بحیثیت ملت، وہ نہیں ہو سکتی۔ آپ سر کو کاٹ کے بہت زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکتے۔
بالکل صحیح۔ مولانا صاحب، آپ اس پہ آخری سوال۔
کچھ کہہ دیا، کچھ مزید کہنے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں، ہماری قوم میں اداروں کی، آرگنائزیشنس کی کمی نہیں ہے، اسکولس کی کمی نہیں ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ کوالٹی اسکولس کی کمی ہے،
کوالٹی آف ایجوکیشن،
کوالٹی آرگنائزیشنس کی کمی ہے۔ ادارے ہیں لیکن نظم نہیں ہے، وہ آرگنائزیشن ہی کیا جس میں جو ہے آرگنائزیشن نہیں ہے۔ تو ہم ایز اے آئی ایس او میں بات کرتا ہوں کہ آئی ایس او کے لیے بھی المیہ یہ ہے کہ ہم وقت کی پابندی کا خیال نہیں کرتے۔ ہم خود آرگنائز نہیں ہیں تو قوم کو آرگنائز نہیں کر سکتے، ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے ہم قوم کو نماز نہیں پڑھوا سکیں گے۔ تو ہمیں پہلے خود منظم ہونا چاہیے، باعمل ہونا چاہیے، اور دیکھیں ہمیں تجربے نے یہ سکھایا ہے کہ اگر کسی بھی قرآن کی آیت ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے،
صحیح،
وما عند اللہ باقی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اگر آپ خلوص نیت سے ایک چھوٹا سا پودا بھی لگا دیں نا جس میں خدا ہو، تو وہ اس میں تاثیر ہوگی اور وہ زندہ رہے گا، آپ کے بعد بھی وہ پھل دے رہا ہوگا۔ لیکن ہم بہت بڑے بڑے کام کر لیں، یونیورسٹیاں کھولی گئی ہیں ہماری کمیونٹی میں، لیکن اگر اس میں خدا نہیں ہے، اس میں جو ہے عبادت کا پہلو نہیں ہے، تو وہ ہم کچھ بھی کر لیں، یعنی ویلفیئر کا کام، کمیونٹی ورک، برائے کمیونٹی ورک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوشل ورکس کو، جب تک سوشل ورکس جو ہے وہ الہیات کے ساتھ، خدا شناسی کے ساتھ مربوط نہیں ہوں گے، وہ اس میں نورانیت اور وہ برکت پیدا اس میں نہیں ہو سکتی۔
بہت شکریہ، ہم بہت مشکور ہیں ہمارے آج کے پینل کے شرکا کے۔